بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ہم نے یہ تعارف کرایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اسی کی توفیق سے کہ آج مجھے سعادت مل رہی ہے کہ میں قرآن اکیڈمی جوہر کے پارٹ ون کے ساتھی ہیں، ان کا بالکل اختتامی لمحات میں آپ کے ساتھ یہ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے. مختصراً تھا تاکہ میں جذبات آ چکے، نہ تو عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں. ہوا یہ کہ میرا میجر جو زندگی کا جو سفر ہے اس میں آئی ٹی سے اسٹارٹ کیا تھا، کمپیوٹر سے، اس کے بعد ایم بی اے کیا فائنینس میں، اور پھر جس وقت ایم بی اے کیا تو اس وقت آئی ٹی میں جب میں تھا تو میں نے پی ایس او میں جاب کی، آدم جی انشورنس میں جاب کی، ایک دو پرائیویٹ جاب کی، پھر اسٹیٹ بینک جوائن کیا اور وہاں بھی آئی ٹی سائٹ پر ہی تھا. پھر جب میں نے ایم بی اے فائنینس کیا تو میرا ٹرانسفر کر دیا گیا میری اپنی خواہش پر بینکنگ سائٹ پر. بینکنگ سائٹ پر آنے کے بعد جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ آنکھیں کھولی، کیونکہ ذہن یہ تھا کہ سینٹرل بینک سودی ادارہ نہیں ہے، یہ تو کنٹرول کر رہا ہے. لیکن جب میں خود بینکنگ ڈپارٹمنٹ میں آیا تو پھر اندازہ ہوا کہ معاملات کیا ہیں، اور پھر چیزیں سمجھنا آنے لگی فائنینس کرنے کے بعد. اور اس کے بعد میں نے اللہ کی توفیق سے اور اجتماعیت کی برکت سے جو ہے وہ 2006 میں وہاں سے ریزائن کر دیا، اور اس کے بعد سے کے پی ایم جی میں جاب کی تھی تقریباً ایک سال، اور اس کے بعد میں بس وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر پڑھا رہا ہوں. پارٹ ون کیا 2007-08 میں، 2008-09 میں، اور اب 10-11 میں میں نے الحمد للہ یہ آخری مہینہ چل رہا ہے. قرآن فہمی کورس کا پارٹ ٹو جو پہلی دفعہ کراچی میں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس میں بھی شمولیت اختیار کر رکھی ہے. یہ مختصر سا تعارف ہے. تو اس حوالے سے دوران اسٹیٹ بینک مختلف چیزیں سیکھیں، مختلف کورسز کیے، اس میں ایک کورس وہ بھی تھا جو بیت المکرم کے تحت ہو رہا تھا، اس کے میں سیکنڈ بیچ میں شامل تھا. جب یہ سی آئی ایس نیا بنا تھا تو سیکنڈ بیچ میں ہم نے کورس کیا تھا، اور اس وقت جا کے چیزوں کو مزید واضح طور پر سمجھا، اور بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہوئے مختلف بینکوں کے آڈٹ کرنے کا، انسپیکشن کرنے کا موقع ملا. تو اسی دوران نظام بینک کا بھی انسپیکشن کیا، اور اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رب ضرورت بڑھا. لیکن جو کچھ بھی میری گزارشات ہیں وہ اس تجربے پر زیادہ محیط ہیں بہ نسبت اس علم کے، کوئی کتابی علم کے سے زیادہ جو تجرباتی میں جس جو چیزیں میں نے حاصل کی ہیں اس کا زیادہ اس میں پہلو جو ہے آپ کو نظر آئے گا. اور جیسا کہ بات رکھی فاروق بھائی نے کہ کوئی فتویٰ تو نہیں ہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہماری جو حیثیت ہے وہ کتنے مکتب کی بھی نہیں ہے، جتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں اور بات کا خراب کرتے ہیں. یہ صرف ایک چیز صرف سمجھنے کے لیے میں نے گزارش کی تھی اس فاروق بھائی سے کہ خواتین کو اس میں بوریت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ خواتین بھارت آئی ہیں کچھ، تو اگر وہ بوریت محسوس کریں تو ان کے ساتھ معذرت کہ کوشش کروں گا کہ میں نے کچھ ٹیکنیکل چیزیں کم سے کم کی ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ موضوع ایسا ہے جس میں مرد حضرات کو بہرحال کچھ نہ کچھ انٹرسٹ جو ہوتا ہے نوکریوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، بینکاری کی وجہ سے، لیکن خواتین چونکہ گھریلو امور میں ہوتی ہیں تو ان کو ذرا انٹرسٹ کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس بات کو سمجھنا مجھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی سوالات ہوں شاید کوئی اشکالات زیادہ ہوں سوالات جو ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں آپ سے. لیکن مجھے آپ نے جو ہے بینکنگ رضا خبر کا بھی بڑے تفصیل تعارف ہو گیا، بینکنگ کے حوالے سے کن صاحب آپ لوگوں میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہے تجربہ ہاتھ اگر اٹھا لیں؟ نہیں، کاروباری لوگ ہیں زیادہ تر آپ یا نوکری پیشہ لوگ ہیں؟ ریٹائر زیادہ ہیں، مطلب ریٹائرمنٹ کاروبار کے لیے یا نوکری میں سے؟ بینکنگ چلیے، یہ آرام کرتے ہیں. موضوع اس کا جو رکھا تھا کہ اصول شریعہ و اثر حاضر کے معاملات اسلام بنگاری کے زمن میں، اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ اسلام کے بارے میں جو اشکالات آئے رہے ہیں اس وقت موجود وہ کیا ہے؟ اسلام کا اصل میں فلسفہ دارالعلوم، بہت مختصر تھا اس کو میں لے کے چلوں گا، کوشش کروں گا جلد از جلد کرنا چاہیں. پھر اسلام میں کیا ہدایات دی ہیں مالی معاملات کے بارے میں؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں، اس کی کیا ہدایات ہمیں دی گئی ہیں؟ پھر نصف قرآنی کیا ہے؟ کہ مختصر تعارف ہوگا، کیونکہ پارٹنر کے ساتھ یہاں موجود ہیں، ایک مختصر سا تعارف لے کر چلیں گے ہم ان شاء اللہ. پھر اس وقت کیا اسلام جانکاری کی صورتیں ہیں، وہ کیا ہیں، اور عملی مسائل اس میں کیا آ رہے ہیں، اس پر ان شاء اللہ ہم گفتگو کریں گے. اسلام کی جو ایک اشکالات اسلام کے حوالے سے ہیں کہ یہ ایک خاص زمانے کے لیے آیا تھا، ایک خاص وقت کے لیے تھا، اس کا سب سے پہلا جو جواب ہے وہ یہ کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، اور اس میں ہر دور کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں. ابدیت ہے اس میں، عالمگیریت یہ ہے کہ اسلام کسی خاص جگہ، کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ ہر زمانے کے لیے آیا ہے. پچھلے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ایک خاص زمانے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے اتارے گئے. پارٹن کے ساتھی موجود ہیں، وہ تمام چیزیں ابھی ریسنٹلی آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں کہ پچھلوں کا جو تھا وہ تھا یا قومی عبدو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا الناس عبدو. تو یہ جو فرق تھا، اسلام عالمگیر مذہب ہے، ابدیت ہے، اس میں احکامات ہمیشہ کے لیے ہیں. اب اس میں مسلسل فقہ کرام کی کوششوں سے، علماء کرام کی کوششوں سے، ہمارے اسلاف کی کوششوں سے وہ احکامات نکلتے گئے، استنباط دیا گیا، قرآن و حدیث میں ہر چیز موجود ہے، اسی سے استنباط لے لے کے فقہ نے تمام کے تمام اصول و قواعد مرتب کر دیے ہیں. یہ بات بھی ہمیں آج ہمارے ہم والد صاحب جانتے ہیں. اسلام ایک جامعیت ہے اور ہر ہمگیریت ہے، بہت ہی جامع ہے اور ہمگیر ہے. اس میں ہر پہلو سے کے جزیات سے لے کے کل تک کا تمام علم اور تمام ہدایات ہمیں اسلام میں ملتی ہیں. اگر یہ تین چیزیں پیش نظر ہوں گی، وہ یہاں والے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں ہوگی، تو پھر اس کے بعد آگے چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ اسلامی ہدایات کا دائرہ عمل صرف عقائد اور عبادات تک محدود ہے. ایک بہت بڑا شبہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اور ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے پاتے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ ہم نے بھی یہی سیکھا ہے، ہم نے بھی یہی پڑھا ہے. ابھی بہت اچھی بات ابھی شیئر ہو رہی تھی عبدالرزاق صاحب سے ماشاء اللہ، کہ ہم ایم بی اے میں یا پروفیشنل کالجز میں ہم کتنا عرصہ پڑھتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، 42 قرون پڑھتے ہیں، اور اصل علم جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمارا ٹائم نہیں ہوتا. میں بھی ایک جگہ پڑھاتا ہوں، شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ وہ یہ کہتے ہیں جب وہاں پر فیل ہوتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، اسلامک اسٹڈیز میں سمیسٹر سسٹم میں بحث ہوتی ہے، اسلامیات میں فیل ہو گئے، ہمارا تو A1 گریڈ آیا تھا، ہمارا تو A1 ہمیشہ A1 گریڈ آیا، سر آپ نے اسلامیات میں کیسے فیل کر دیا، نمبر کیسے کاٹ لیا؟ میں نے بات یہ ہمارا استحقاق ہے کہ اسلامیات تو ہمارے گھر کی چیز ہے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں. وہی آپ اگر آپ تو یہاں پر، لیکن اصل میں اس شبے کو دور کر کیا گیا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ انفرادی گوشوں کے ساتھ اجتماعی گوشوں کے متعلق ہدایت دیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ عقائد و عبادات، معاشرتی مسائل، سیاسی امور، بین الاقوامی تعلقات، حدود و تعزیرات اور دیگر گوشہ زندگی کے لیے حدیث جمع کرنی ہیں. اور فقہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ کی کتاب ہم اٹھا کر دیکھیں تو فقہ میں عبادات کا جو پہلو ہے وہ 30%، بہت زیادہ اگر ہم لے کے جائیں تو 30% ہے، ورنہ 27% جو ہے وہ عبادات کا ذکر ہے فقہی کتابوں میں، فقہ العبادات کا پہلو. اور فقہ المعاملات جو ہیں وہ سارے کا سارا تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، لیکن ہم نے فقہ کو صرف محدود کر دیا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، آمین مل جائے کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے، روزہ کس وقت افطار کرنا ہے، کس وقت بند کرنا ہے، اوقات نماز کیا کیا ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیا، ہم نے اس کو یہاں تک محدود کر دیا. اسلام یہاں تک محدود نہیں ہے، اسلام کا دائرہ کار مسلسل ہے اور ہمیشہا کے لیے. پھر یہ کہا چل آپ کی بات صحیح کرو، اسلام ہمیشہ کے لیے مان لیا. تو یہ بتاؤ کہ آج دور حاضر کے جو معاشرتی معاملات ہیں، بینکنگ ہیں، اس کا ذکر تو کہیں ملتا ہی نہیں. عہد رسالت میں اس کا ذکر ہے، نہ کتب حدیث و فقہ میں اس کا ذکر ہے. پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ہر مسئلے کا موجود ہے؟ آپ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں ہر مسئلے کا موجود ہے، اس کا واضح جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو اصولی ہدایات ہیں اور مقاصد شریعت کی روشنی میں ہر مسئلے کا موجود ہے. ہمیں مقاصد بتا دیے گئے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، دفعہ جو جلد منفی پھر کہاں ہوگی، دفعہ مذہب کہاں ہوگی، یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں، اصول بتا دیے گئے. لین دین کی ہر وہ شکل جو اسلام کے بیان کرتا ہے اصول کے مطابق نہ ہو، وہ ناجائز، ہر وہ اسی کو ناجائز، ایک اصول ہمیں بتا دیا گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس روایت میں ایک بنیادی اصول ہمیں بتا دیا گیا ہے, اس اصول کے تحت ہم تمام کے تمام جو کام اپنے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا سارا کا سارا جو پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ اسی اصول کے تحت چل رہی ہوتی ہیں کہ برابر سرابر نہیں ہوگا. چھ اشیاء, سونا, چاندی, جو, گندم, نمک اور کھجور, یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی ان کا تبادلہ ہو آپس میں, بے تبادلہ ہو بے و شرح کے حوالے سے, آپس میں جب تبادلہ ہوگا تو ہاتھوں ہاتھ ہوگا, ہاتھوں ہاتھ اسی وقت کیا جائے گا اور برابر سرابر ہوگا. یہ ایک حدیث ہے, اس ایک حدیث کی بنیاد پر فقہ نے اصول مرتب کر دیے. تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو بھائی کہ یہ آپ کے پاس اصول موجود نہیں ہے؟ یہ وہ اشکالات ہیں جو وہ لوگ پیدا کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں اس بات کی ہدایت دی. آج کے دور میں ہم لوگ سنتے ہیں جب کہ یہ بے سلم کیا چیز ہے, آئیں گی دور میں ابھی ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ بے سلم کیا چیز ہے, یہ استثناء کیا چیز ہے, یہ سب چیزیں کہاں سے نکل کر اجارہ کیا ہے. لیکن اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں, فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں, تو تمام کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. ہمارا علم کم محدود ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ علم ہمارا محدود ہے اور ہم نے اسلام کو محدود کر دیا. یہ اس کا دوسرا اس کا جواب ہے. اسلام کا جو فلسفہ تقسیم دولت ہے وہ مختصر سمجھ لیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشی اہداف جو بنیاد وہ ہے اس کو ہر انسان کے لیے, ہر انسان اپنے معاشی اہداف کو حاصل کرے. اسلام نے ہمیں رحمانیت نہیں سکھائی, اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم سب کچھ بند کر کے اور جو ایک مسجد کے یا ایک مندر کے یا ایک کلیسا کے یا اپنے گھر کے کونے بیٹھ جائیں, جنگل میں چلے جائیں, اولاد کو چھوڑ دیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور ہم چلے جائیں کہ نہیں ہمیں تو سب کچھ جو کچھ بھی کرنا ہے بس یہ ہمیں عبادت کرنی. نہیں, عبادت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. تو معاشی اعداد ہر انسان حاصل کرے گا, لیکن اس معاشی اعداد کے حصول کے لیے ہمیں ایک لمیٹیشن بتا دی گئی, نہ اشراف کرنا ہے نہ تبذیر کرنا ہے. وہ تمام کے تمام اصول ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں. یہی اسلام کا فلسفہ تقسیم دولت ہے. پھر ایک قانون وراثت کے تحت دولت و جائیداد کی قدرتی تقسیم کر دی گئی. آج کے معاشرے میں یہ قانون وراثت جو اسلام کا قانون وراثت ہے چونکہ اپلیکیبل نہیں ہے, چونکہ اس معاشرے کے جمہور میں یہ چیز لوگ مانتے ہی نہیں اس کو اور لوگ اسے جانتے ہی نہیں. جس کے پاس دولت ہے بس اس کے پاس ہے. آج کا معاشرہ یہ ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے جو آپ جو اس معاشرے میں ملتا ہے کہ بہنوں کو ان کا حق نہیں ملتا اگر والدین کا انتقال ہو جائے, چھوٹے بھائیوں کو حق نہیں ملتا اگر بڑے بھائی کے پاس ہے تو سب کچھ اسی کے پاس ہے. تو یہ قدرتی تقسیم رک گئی ہے. اس قدرتی تقسیم کے رکنے کی وجہ سے دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں ہو گیا. یہ جو دوسرا جو اس کا سیکٹر ہے وہی ہے. پھر معاشی سرگرمی قانونی بھی ہے, معروف ہو, بلکہ بعض دفعہ تو واجب ہے کہ آپ نے معاشی سرگرمی کرنی ہے. اولاد کے اور بیوی کے اور اولاد کے جو بنیادی ضروریات ہیں اگر اس کو پورا نہیں کر رہے تو یہ گناہ کر رہے ہیں. واضح اس کو واجب کیا گیا کہ اخلاقاً بھی واجب ہے اور قانوناً لازم ہے یہ کہ آپ نے ایک جانب تو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا کہ اے ایمان بچاؤ اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جانوں کی آگ سے. دوسری طرف احادیث کی روح میں یہ بات ملتی ہے کہ تم ان کے جو غذائی ضروریات ہیں, ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرو. ان کو کون دیکھے گا؟ جو سورہ لقمان میں, سورہ بنی اسرائیل میں جو ایک واضح ہدایات موجود ہیں ماں باپ کے پریفرنس پر, اولاد کے پریفرنس پر, وہ کتنی ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ یہ معاشی سرگرمی قانونی تو ہے, بعض دفعہ واجب بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہوگی کہاں؟ معروف کے دائرے میں. وہ معروف کون سا ہوگا؟ وہ معروف ہوگا جو نفس سے نہ ٹکرائے, جو نفس سے پرانی سے نہیں ٹکرائے گا وہ ہوگا معروف. پھر اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے اس کی بنیاد ہے کہ ربا کا کوئی تصور ہی موجود نہیں اسلام میں. ربا وہ چیز ہے جس کو اسلام نے بہت ہی واضح ہدایات کے ساتھ جس کو حرام قرار دیا ہے, جس کو منع قرار دیا ہے. ربا کا کوئی تصور یہاں پر موجود نہیں ہے. ارتکاز دولت نہیں ہوگا اسلام میں. چند لوگوں کی اجارہ داری اس وقت جو مطلب اگر ربا ہوگا تو اس کا ایک تو ہوتا ہے ارتکاز دولت. اسلام میں ارتکاز دولت نہیں ہے. موجودہ معاشرے میں ارتکاز دولت ہے. دولت چند ہاتھوں کے میں گردش کر رہی ہے, چند لوگوں کے ہاتھ میں اجارہ داری ہے. دنیا کی دولت کا اگر 276 افراد ایسے ہیں جو اس دنیا کی 80% دولت کا قابل ہیں. ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے اگر دنیا کے 300 افراد اپنی دولت کا 2.5% دے دیں, تقسیم کر دیں, تو دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے, کوئی شخص بھوکا نہ سہے. یہ وہ ٹاپ 300 لوگ ہیں جن کے پاس اتنے بلین اور بلین روپیز ہیں کہ وہ اس کو اگر 2.5 بیٹر یعنی زکات کے بسل تقسیم کر دیں تو دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے, کسی شخص کے پاس دولت کی کمی نہ ہو. عالم یہ ہے کہ ایک بات محاورتاً کہی جاتی ہے کہ اگر بل گیٹس کے ہاتھ سے ڈالر گر جائے, 100 ڈالر گر جائے تو وہ جھک کے اٹھائے گا نہیں, کیونکہ جھکنے میں جو اس کا ٹائم خرچ ہوگا اس کو 100 ڈالر سے زیادہ وقت خرچ ہوگا, اس سے زیادہ وہ کما لیتا ہے کہ وہ جھک کے 100 ڈالر کا نوٹ اٹھائے. یہ محاورتاً کی بات کہی جاتی ہے, لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو خود نہیں پتا کہ اس کی ڈالر کتنی ہے. آج کے سیکولر مائنڈیڈ لوگ, سیکولر کالمسٹ ہمیں یہ بات تو بتاتے ہیں کہ بل گیٹس نے اپنی دولت کے اتنے پرسنٹ سے فلاں فلائی ادارہ قائم کر رکھا ہے, اتنے پرسنٹ فلاں آدمی نے اتنے پرسنٹ سے یہ جو ہے این جی او کھول رکھی ہے, وہ اپنی دولت کا اتنے پرسنٹ حصہ یہاں خرچ کرتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے, جو مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہم مسلمانوں کے یہاں کوئی فیور نہیں کر رہے, مسلم شہنشاہوں کی, ان ظالم اور جابر لوگوں کی ہم یہاں کوئی فیور نہیں کر رہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کو اصل ہدایت, جو اصل معاشرے کی ضرورت ہے اس کے لیے ان کا کیا کیا طرز عمل ہے, لیکن کیا اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. معاشرے کا ایک بہت بڑا, اس دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ, 60% سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہے خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں دنیا بھر کے. ان کی دولت سے دوسری دنیا کو اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ دولت بیکار ہے. یہ چند لوگوں کی اجارہ داری کے بعد اس وقت لالچ اور خود غرضی, ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے. عدم مساوات ہے اس کا ایک اگلا حصہ. پھر ربا کی کیا اقسام ہیں, اب اپنے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں. ربا کی دو اقسام ہیں, ایک کہلاتا ہے ربا نسیہ, یہ وہ ہے جو ربا قرآن بھی کہلایا, یعنی کہ قرآن نے جس کو واضح کیا, ہر ایسا قرض, ہر ایسا پیسہ جو نفع لے کر آئے وہ ربا کہلاتا ہے. قرآن اس کو واضح طور پر بیان کرتا ہے, ہم حضور ان شاء اللہ تعالیٰ مختصر طور پر دیکھیں گے, ہر ایسا قرض جو نفع لے کر آئے, اپنے ساتھ کو اضافہ لے کر آئے وہ کہلاتا ہے ربا. جبکہ ربا الفضل وہ ہے جو مخصوص اجناس کا ہم جنس کے ساتھ تبادلہ, کمی یا زیادتی کے ساتھ, یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ حدیث ہے ربا الفضل, یا ربا الحدیث بھی اس کو کہتے ہیں, کہ فضل کہتے ہیں بڑھوتری کو, ہر وہ چیز جو بڑھ کر آئے لیکن مخصوص اجناس کا ہم جنس اجناس کے ساتھ تبادلہ, کمی یا زیادتی کے ساتھ. تو بنیادی اصول کیا ہے مالی معاملات اسلام کے, کہ وہ ربا سے پاک ہوں, یعنی زیادتی, ربا کا مقصد ہے زیادتی, زائد یا نمو بڑھوتری. لین دین میں کوئی شرط لگانا, کوئی شرط ایسی لگانا کہ مجھ سے اگر آپ یہ پیسے, انہوں نے کہا جی برابر برابر تو زیادہ تو منع نہیں, ٹھیک ہے آپ مجھے یہ 5 کلو میں آپ کو گندم دے رہا ہوں, اس کے بدلے آپ بھی مجھے 5 کلو گندم دے دیں, تو ہم نے ربا نہیں کیا. لیکن بات یہ کہ تم 2 گھنٹے میری دکان پر یہ میرا حساب کتاب دیکھ لیا کرنا, یا یہ میرا جو خط ہے یہ تک بھی کہہ دیا کہ یہ میرا ڈریٹ یہ ڈاک فلاں جگہ تک پہنچا دینا, کوئی شرط لگا دی اس سودے کے ساتھ, یہ کام کرو گے تو میں تمہیں برابر شرابر کروں گا, کوئی شرط لگا دینا بھی ربا میں شامل ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی سے کوئی قرض کا معاملہ ہو, قرض کا لین دین ہو, تو اس شخص کے ساتھ آپ ایڈیشنلی, مطلب اس کے ساتھ کوئی کھانے پینے کا معاملہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ربا میں شامل ہے. کوئی ایسی شرط لگائے بغیر بھی اگر کسی سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے, ایک شخص ہے اس نے ایک کا قرض دینا ہے اور ایک نے قرض وصول کرنا ہے, قرض دینے والا قرض نہیں دے رہا لیکن جب تک وہ قرض نہیں دے رہا وہ اس کا کوئی ایڈیشن کام کر دیتا ہے, کوئی پیسے بھی نہیں دے رہا بلکہ وہ اس کے کوئی بچوں کو ٹیوشن کر رہا ہے, یہ کیا مان, یہ بھی قرض میں شامل ہے. فقہ نے اس کو بھی قرض میں شامل, اس کو بھی ربا میں شامل کر دیا کہ اگر وہ فالتو اوقات میں کوئی اپنا وقت بھی لگا رہا ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے, یہ بھی ربا میں شامل ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ غرر سے پاک ہو. غرر کہتے ہیں دھوکے کو, غرر کا معنی ہے کہ دھوکہ دینا یا کسی کو غلط امید دلانا. آج کے معاشرے میں پرائز بانڈ, لاٹری اور مختلف طرح کی قرآن دازیاں, یہ پلاٹ حاصل کرنے بک, یہ پلاٹ بک کرا لیں اس میں آپ کو یہ فائدہ مل جائے گا, یہ تمام کی تمام چیزیں غرر اس میں شامل ہیں. یہ بھی ربا میں کی ایک قسم ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی دھوکہ دیا اور دھوکے سے غلط امید دلا دی, یہ بھی ربا میں شامل ہے. پھر جس کا ظاہر تو مشتری کو دھوکہ دے دے لیکن اس کا باطن موجود ہو, یہ ایک فقہی کرم ہے کہ ظاہری طور پر تو آپ جو مشتری ہے یعنی جو پرچیزر ہے وہ کہے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے, آپ کو بڑی پنی میں لکھتا ہوا بہترین جو ہے وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ بہت زبردست پیکنگ میں آپ کو ملتی ہیں, لیکن اندر اس کی کیا کیا نکلتا ہے, وہی چیز ایک نارمل آپ جو ہے وہ کسی منگل بازار یا اتفاق بازار سے خریدتے ہیں, وہی چیز آپ کو ایک اچھے اسٹور پر جو ہے وہ پراپرلی پیک چیز ملتی ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. باقی موجود آپ کو پتا نہیں اس کے اندر کیا چیز موجود ہے, آپ نے اسے بہت اچھا سمجھ کے خریدا, جب کھول کے آپ بتاؤ وہ یہی چیز تو یہاں مل رہی تھی میری بہت سی دکان پہ, میں بیکار میں یہ جو ہے وہ ناہید سے اور آغاز سے میں خرید کے یہ کرایا. یہ چیز بھی ضرر ہے. جو پھر جس کی حقیقت بے کرنے والے, جس کی حقیقت سے بے کرنے والے ناواقف ہیں, مطلب کوئی ایسی چیز خریدنا یا فروخت کرنا, کوئی ایسا عمل کسی ایسے معاہدے میں شامل کرنا کہ جس کی اصل حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوتے, مطلب پرائز بانڈ لوگ یہ سمجھ کے خریدتے ہیں کہ ہم یہ پرائز بانڈ سیونگ کے لیے خرید رہے ہیں, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لوگ یہ سمجھ کے ایک عرصے تک خریدتے رہے. اب تو الحمدللہ بہت لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ علم ہو گیا ہے, لیکن ایک بہت عرصے تک ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ وہ لوگ جو سود کو غلط سمجھتے تھے وہ یہ سمجھ کر خریدتے رہے کہ ہم اس سے افواج پاکستان کو, پاکستان کی فوجوں کو ہم مدد کر رہے ہیں, ہمیں ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ خریدیں گے اس سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا, ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ کیا تھا, یہ ناواقفیت تھی, یہ اس میں مجھول بھی ہے اور اس میں ناواقفیت بھی ہے. لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا تھا اولین دور میں, 1930 میں جب یہ ڈی ایس سی شامل اسٹارٹ کیے گئے تھے تو اخباروں میں یہ اشارہ آیا کرتے تھے کہ فوج کی مدد کیجیے, ہاتھ بڑھائیے, ہاتھ بڑھائیں ان کے ساتھ, ان کی مدد کریں. یہ اس طرح کے اشارات دے کر, اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو ناواقفیت کی بنیاد پر سودی معاملات میں الجھا لیا گیا, اور بعد میں جب اسی چاشی لگ گئی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا. پھر اسلام سے قبل قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قرآن نے احلہ البیع وحرم الربا, اللہ تعالیٰ نے جو بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. تو بنیادی طور پر اسلام سے پہلے ان دونوں کو ایک ہی بات کہا کرتے تھے. یہ جو آیت نازل ہوئی, یہ آیت نازل ہوئی تھی اس اشکال کے جواب میں جو اہل مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں, جو ہے سود بھی, سود کا لینا دینا بھی تو خرید و فروخت کی ایک قسم ہے. قرآن نے واضح کر دیا کہ نہیں, یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں, بلکہ ان دونوں میں کیا فرق ہیں. امام غزالی نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے, مفتی فقہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو بے ہوتی ہے یعنی خرید و فروخت ہوتی ہے, سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس میں اجناس استعمال ہوتی ہیں, جبکہ جو ربا ہوتا ہے اس میں اجناس استعمال نہیں ہوتی. ربا میں کیش ٹرانزیکشن انوالو ہوتی ہے, اس میں اجناس استعمال نہیں ہوتی. اجناس کی قیمت میں کرنسی و اضافہ ہوتا ہے, قیمت میں کمی و اضافہ ہوتا ہے اجناس میں, لیکن کرنسی میں نہیں ہوتا. ایک چیز ہے, آج یہ جو مارکر ہے وہ آج اگر 20 روپے کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے مہینے بعد یا 2 مہینے بعد بجٹ آ گیا, ہو سکتا ہے ابھی ہفتے ہی 25 روپے کا ہو جائے. لیکن 100 روپے کا نوٹ آج بھی 100 روپے کا نوٹ ہے, آج سے 25 سال پہلے بھی وہ 100 روپے کا نوٹ تھا, اور آج سے 100 سال بعد بھی وہ نوٹ, اگر وہ نوٹ برقرار رہا اس حالت میں, وہ 100 روپے کا نوٹ ہی ہوگا, اس میں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہوتی. تو یہ دوسرا فرق ہے جو کرنسی میں اور اجناس ہوتا ہے. اجناس کی قیمت معین کی جاتی ہے, ایک شخص ہے اس نے ایک چیز بنائی, پروڈکشن کی اس نے, وہ اس کی قیمت, وہ کہتا ہے میں اس مارکر کی قیمت جو ہے وہ چاہے تو 15 روپے رکھ دوں, چاہے میں اس کی قیمت 100 روپے رکھ دوں. اگر لوگ اسے 100 روپے کا خریدنے کے لیے تیار ہیں تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلام یا شریعت اس کو منع نہیں کرتی کہ کوئی شخص کسی بھی قیمت پر خریدنے کے تیار ہے, ٹھیک ہے وہ خرید سکتے, اس میں کوئی جبر شامل نہ ہو. اس میں یہ شامل نہ ہو کہ ایک جانب آپ نے پورے شہر کی لائٹ بند کر دی, اب آپ جنریٹر بیچ رہے ہیں, ایسا کوئی عمل شامل نہ ہو. وہ عمل شامل ہوگا تو اب وہ معاملہ ربا کے کیس میں نہیں آ رہا, بلکہ وہ دھوکے دہی کے کیس میں آ رہا ہے, وہاں معاملہ ربا کا نہیں. لیکن یہاں بات کیا گئی, اجناس کی کوئی بھی قیمت معین کی جا سکتی ہے, کرنسی کی کوئی قیمت معین نہیں کر سکتی. میں یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی آج سے یہ 100 روپے کا نوٹ میں آپ کو دوں گا, آپ اس کو 200 کا سمجھیے گا, ہو نہیں سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میرا آپ کے جیون طے ہو گیا, آپ یہ کیا یہ نوٹ لے آ کر دیں آپ عبدالرزاق صاحب کو کہ بھائی یہ 200 کا نوٹ ہو گئے, کیسی بات کر رہے ہو بھائی, یہ 100 روپے کا نوٹ ہے آپ کے پاس 200 کا نہیں. مجھے تو عارف صاحب نے کہا تھا کہ میرا ان کا طے ہو چکا ہے کہ یہ نوٹ 200 کا ہے, بھائی آپ کا عارف صاحب کا طے ہوا تو میں نہیں مانتا. مطلب معروف معنی میں عام طور پر لوگ اس کو سمجھیں گے تو اجناس اور میں یہ اصل میں فرق. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہدایت آئی کہاں. ایک بہت بڑا اشکال جو بہت بڑی بات اس آیت کے ذیل میں, وہ لوگ جو سود کو ابھی تو اس طرح بات سائن رنگنگ پہ لے کر آئیں گے, جو لوگ سود کے متعلق بات کہتے ہیں کہ اسلام نے تو یہ کہا ہے سود کے متعلق بڑھا چڑھا کے مت دو, اگر یہ وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور عام افراد اس کے ذیل میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات تو انہوں نے کہ قرآن کی آیت بیان کی ہے اور قرآن کی آیت کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے, لہٰذا بھائی بات تو
صحیح ہے. لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں, اس کے شان نزول کے حساب سے سمجھیں, تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں فرق کیا ہے. سب سے پہلی آیت مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے جس میں کہا گیا, سورہ روم کی آیت نمبر 30, جس میں یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ تم میں سے جو لوگ سود دیتے ہوں کہ لوگوں کا مال بڑھتا رہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا, اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کی خوشی کے لیے, تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا دو چل کرنے والے, اپنا مال بڑھانے والے ہیں. یہ وہ پہلی ہدایت تھی جو نازل ہوئی, اور یہاں پر صرف ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ تمہیں یہ جو تم لوگ کر رہے ہو کام, یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کام تم اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہو. یہ بات آ گئی اور صحابہ کرام نے بات تو محض سمجھ لیا کہ تو بات اب آگے جا کے ہوگی. یہ ہے وہ آیت جو سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے, اضافہ مضافہ. بھائی دیکھو مرکب سود کو منع کیا ہے, تو بھائی اگر مرکب سود کو منع کیا گیا, اس کا مطلب کیا, سمپل انٹرسٹ حلال ہو گیا. یہ آیت لوگ کوٹ کرتے ہیں, یا آئی اللہ نام اللہ تعالیٰ ربا اضافہ مضافہ, کہ اے ایمان والو بڑھا چڑھا کے سود مت کھاؤ, متق اللہ, اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ وہ بنیادی طور پہ, لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 2 ہجری میں. اس آیت کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130, اس آیت کے سے جو شان نزول ہے جو مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ یہ کہ یہ آیت کا نزول سن 2 ہجری کے آس پاس ہوا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہدایت آئی, اور یہاں پر ایک نیکسٹ اسٹیپ کیا گیا. وہاں پر حکم تھا صرف ایک وارننگ تھی, یہاں پر کہا گیا بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ. دیکھ لیجئے, ایک بات جان لیجئے کہ اسلام نے اپنے احکامات بتدریج نافذ کیے ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جب اسلام نے بتدریج نافذ کیے ہیں, آج آپ کیسے کہتے ہیں کہ یکدم کر دو تو آپ بھی بتدریج نافذ کریں. یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی تنگی نہیں. اس کی جس طرح غلط کوٹنگ ہوتی ہے نا, اسی طرح غلط کوٹنگ اس بات کی ہوتی ہے. بھائی لا اکراہ فی الدین کس کے لیے ہے؟ وہ غیر مسلموں کے لیے. دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. جب ایک شخص نے دین قبول کر لیا, وہ اسلام میں داخل ہو گیا, اب اس پر تمام سختیاں پابندیاں شریعت کی لاگو کی جائیں گی. اسی طرح سے قرآن جب اسلام نافذ ہو رہا تھا تو ان کے اس وقت قرآن کی ہدایت وقتاً فوقتاً آ رہی تھی. اس وقت تو یہ بات ہوئی تھی کہ آہستہ آہستہ ان کو ان کی حرمت بتائی جا رہی تھی, لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اب تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سود حرام ہے, تو ہمیں اس کو حرام ہی سمجھنا ہے. یہاں پر کہا گیا کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تفلحون, فلاح کے لیے ہدایت دی. اب جو تیسری ہدایت آئی ہے وہ آئی ہے سن 4 ہجری میں سورہ نساء کی آیت نمبر 161. اس میں کہا گیا کہ جو سود سے جو منع کیے گئے تھے اس کو لینے کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے, ان میں یہ لوگ کفار ہیں, اور ان کے لیے ہم نے ایک المناک عذاب علیمہ, ایک دردناک ایک المناک عذاب مہیا کر دیا کر رکھا ہے. ان کو انکار کرنے والا بھی کہا, پانچ رنگ کے جو ساتھی بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ کافروں کا مطلب اس سیاق و سباق کے حساب سے بات آئے گی, ان کو کافرین بھی کہا گیا. ان کو کہا گیا انکار کرنے والے ہیں, ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں, یہ سود کا کھانا ناجائز طریقے سے ہے. اور یہاں پر عذاب کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ دیکھو تمہیں عذاب ہوگا, جو لوگ ایسا کریں گے ان کے ساتھ عذاب نازل کیا جائے گا. پھر یہ وہ آخری ہدایت ہے, اور طویل آیت ہے, لیکن اس کے اندر جو میں نے ریڈ کیا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ وہ آیت ہے طویل, دو آیت نمبر 275 سے لے کے سورہ بقرہ کی 281 تک. لیکن اس میں جو خصوصی ہدایات ہیں وہ یہاں پر حرم ربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے, یہ بات کہی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کر اس آیت نمبر 277 میں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے, یہ حق اللہ ربا و حرم الصدقات. واضح طور پر دونوں کے درمیان ایک فرق واضح کیا, لیکن جو اس کا پیک ہے اور جو بات سمجھنے کی ہے, ابھی ہم تعالیٰ ساتھیاں بیٹھے ہیں قرآن کے سمجھنے والے, کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے توڑ ڈرو, اتق اللہ و ذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود سے ہو گیا, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ساتھی اب پارٹ 2 میں آئیں گے اور جو علت اور حرمت پڑھیں گے وہ بات ہوگا, آپ اس کو سمجھیں گے کہ ان کنتم ہے, اس کا معاملہ کیا ہے. ایمان لانے کی شرط ٹیسٹ کیس کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں, وہ یہ ہے کہ سود کھا رہے ہو یا نہیں کھا رہے. اگر سود کھاتے ہو تو پھر ایمان نہیں, اور اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو. یہ ہے وہ ٹیسٹ کیس جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا, اور اس کے بعد آخر میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین, اور پھر آگے فرمایا فإن لم تفعلوا اور اگر تم نہیں چھوڑتے ایسا نہیں کرتے فاظنوں بھی حرم من اللہ تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کے لیے, من اللہ و رسول ہی اور اس سے جنگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے بنیادی طور پر اہم بات کہ کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ آیت جو ہے سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے, فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انتہائی سخت الفاظ ہیں یہاں پر, اور اہل ایمان کو سودی معاملات میں شریک ہونے کا جنگ ٹوٹ دیا اور سود کھانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مطابق کے مثال قرار دیا. اور یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چارٹر پیش کیا, اسلامی جو انسانی زندگی کا چارٹر جو پیش کیا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ سود حرام ہے اور آج کے دن میں تمام سودی معاہدہ ختم کرتا ہوں, اور سب سے پہلے معاہدہ کسی کا اپنے چچا حضرت عباس, ان کے تمام معاہدے میں ختم کرتا ہوں. تو یہ اعلان تو کر گئے تھے. ایک اور اشکال یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے حوالے سے ایک اثر کے ریفرنس پر کہ وہ واضح نہیں ہوا تھا, اس کو غلط طور پہ سمجھا گیا ہے, اس معاملے کو بھی غلط طور پہ سمجھا گیا اور غلط طور پہ پیش کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں معلوم ہوں گی فقہ سے, یہ تمام کی تمام بات ہمیں معلوم ہوں گی اہل علم سے, جو اہل علم ہیں, جو الراسخون فی العلم ہیں, جو علم میں راضی ہیں, ان سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوں گی. میں اور آپ ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ کر یا ایک حدیث کو سمجھ کے یہ بات نہیں سمجھ سکتے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے ہمارے اسلاف نے کیا کیا, ہمیں تو اپنے اسلاف کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھ کر ان باتوں کو آگے چل کر سمجھنا ہے. یہ بنیادی طور پر وہ آیت ہے کہ اس کے بعد یہ وہ نصوص قرآنی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے مجھے میں گریجولی ان چیزوں کو حرام قرار دیا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں, حضرت ابی سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے کہ جس میں 6 چیزوں کو منع کیا گیا کہ ان چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ملاؤ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں آتی ہے, اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص سود کے کھائے بغیر نہیں رہے گا, اور اگر وہ سود نہیں بھی کھائے گا تو اس کے دھوئیں سے نہیں بچا رہے گا. ابن عیسیٰ نے اسی روایت میں ایک جملے کا اضافہ کیا ہے کہ وہ اس کے غبار سے نہیں بچا رہے گا, مطلب اگر وہ سود سے بچ بھی جائے گا تو وہ اس کے غبار سے نہیں بچ. جی 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 وہ ڈسپلے وہ میں یہ ریفرنس اس میں نہیں, تو وہ بنیادی طور پہ یہ اصل میں بنیادی طور پہ بات ہے کہ یہ حدیث بھی واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے کہ جس میں یہ لائٹ جل رہی ہے, یہ لائٹ بھی سودی مطلب کے ایسی پوری کی پوری سود پہ چل رہی ہے. ہم اور آپ روڈ پہ چلتے ہیں, جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں اس گاڑیوں اور دھواں جو ہمارے سانسوں سے ہمارے اندر جا رہا ہے وہ بھی سودی سود پر ہے, مطلب ہر ایک نہیں لیکن میجورٹی میکسیمم جو گاڑیاں ہیں وہ رکشا ہوں, ٹیکسی ہوں, بسیں ہوں, انڈیویجل لیول پر بہت سارا جن لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے وہ لیزنگ سے بچ کے رہتے ہیں, لیکن جن ابھی جو ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن تک ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے اگر وہ اس میں ملوث ہیں, تو ان گاڑیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اس صادق المصدوق کی تو ہر بات جو ہے وہ سچ تھی, صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات واضح تھی. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں یہ بات واضح ہے, ہمیں اسے کس طرح بچنا ہے, کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہم تو بات ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, پھر یہ کہ ہمیں اس باتوں کے بارے میں علم ہو کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے. اگر ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں علم ہوگا تو جب ہی ہم جا کر اپنے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا یہاں سے میں یہ تو ایک مختصر سا اس حوالے سے تعارف تھا کہ ہمیں نصوص قرآنی معلوم ہو جائیں کہ ہم جو اللہ جو ہم سود کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کی بنیاد قرآن ہے اور حدیث ہے, اور اسلام نے ہمیں واضح طور پہ احکامات بتا دیے ہیں اور ان واضح طور پہ احکامات کے اوپر عمل کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ بینکاری کس طرح ہے, ایک بینک ہوتا کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک سوائے ایکسیپشن طالب علم ہے, آپ میں سے کوئی ساتھی طالب علم ہو وہ ان کو ایکسیپشن ہے, آج کل ان کو بھی ایکسیپشن نہیں ہے, اس لیے کہ مونٹی سوری سے لے کر اور گریجویشن تک, یونیورسٹی لیول تک, ہائر ایجوکیشن تک اب ہم سب کو بینک کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں فیس بہت سے ملتا ہے, بینک میں جمع کرانا ہوتا ہے, تو اب تو بینک ہم ہر ایک جانتا ہے بینک کیا ہے, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر واقعہ شیئر ہوا, اگر گاڑی میں نے روکی اے ٹی ایم کے پاس, آج تک برسوں پہلے کا واقعہ ہے, تو میں نے گاڑی روکی اے ٹی ایم کے پاس, اس پہ میری بیٹی تقریباً چار سوا چار سات سال کی تھی, تو کہنے کی آج تنخواہ ملی ہوگی, مطلب میرے اے ٹی ایم پہ گاڑی روکنا انسان کا ثبوت تھا کہ آج بابا کو تنخواہ ملی ہوگی. تو بچوں کو بتایا کہ یہ اے ٹی ایم پہ رکا ہے تو یہ پیسے ملیں گے, تو یہ بچوں بچہ ہر ایک جانتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی بینک ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح کام کر رہا ہے, سب سے پہلے جو کام ہے بینک کا وہ ہے ڈپازٹ جنریشن. یہ لوگوں کی جو بچتیں ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے اور ان بچتوں کو یہ استعمال کرتا ہے کہیں, یہ ڈپازٹ جنریشن بڑھاتا ہے. اور بینک کا جو اصل روح ہے, بینک کا جو اصل مطمع نظر ہے, وہ یہ ڈپازٹ ہیں جو میری اور آپ کی بچتیں ہیں, عام افراد کی بچتیں ہیں. اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں عام افراد بھی شامل ہیں جو اپنے روزمرہ زندگی سے کچھ کچھ پیسہ بچاتے ہیں, اور معاشرے میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں, ہم اور آپ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا اس وقت کہ وہ اس کے پاس کچھ پیسے ضرورت سے زائد ہوں اور وہ اپنے گھر میں رکھے یا اپنی جیب میں ڈال کر چلے. معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں بھی یقینی طور پر جو ہے یہ اس دجالی نظام کا, اس دجالی تہذیب کا حصہ ہے کہ پلاسٹک منی کو پروموٹ کرنے کے لیے, بینکاری نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو دنیا بھر میں سٹریٹ کرائم ملے, پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں, دنیا بھر میں سٹریٹ کرائم ملے. وہ بڑھے اس لیے ہیں کہ لوگ بینکوں کی طرف آئیں. اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں مولوی ہونے کے طعنے ملتے ہیں, جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھائی تم لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہو. لیکن بات یہ بات ملے گا, ایک حقیقت ہے, پروون ہے. اس پر سیمینار میں محترم ڈاکٹر ریاض صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس پر بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس بات کو پروو بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں. عام افراد تھی وہ انڈیویجلس جن کی تنخواہیں بینکوں میں آتی ہیں, وہ کاروباری لوگ جنہیں لین دین کے لیے بینکوں میں پیسے رکھنے ہوتے ہیں, وہ فنڈ ہو گئیں. بزنسز اور فنڈ وہ بھی اپنا مجبور ہیں کہ وہ اپنی ٹرانزیکشن ساری کی ساری وہ بینک کے ذریعے کریں. تو ڈپازٹ جنریشن کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے کاروبار, اور تیسرا یہ گورنمنٹ. گورنمنٹ بھی اپنا پیسہ بینکوں کے ذریعے استعمال کرتی ہے اور گورنمنٹ بھی اپنا ڈپازٹ جنریٹ کرتی ہے بینکوں کے ذریعے. جتنے ٹیکسز کلیکشن ہوتی ہے وہ بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے, جتنے ٹیکس جمع ہوتے ہیں وہ بینکوں میں جمع ہوتے ہیں, بینک جو لوگوں کو تنخواہیں بانٹتی ہے وہ اسی کے ذریعے بانٹتی ہے. یہ سارے کے سارے کام بینک کرتا ہے اور بینک کا یہ ایک حصہ ہے, مطلب یہ الٹے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بینک کا ایک فنکشن ہے جو بہت بڑا فنکشن ہے, اور اس فنکشن سے میں اور آپ کسی طرح بھی بچ نہیں سکتے. مطلب ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس میں پھنسنا پڑتا ہے. میں اور آپ چاہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں تو معاشرے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں, ٹرانزیکشن ایسی ہو گئی ہیں, مجھے گاڑی خریدنی ہے, مجھے کمپیوٹر خریدنا ہے, مجھے مکان خریدنا ہے, تو مجھے لا محالہ اپنی بچتوں کو کہیں محفوظ کرنا ہوگا پہلے, پھر ان بچتوں کو انکیش کرانا ہوگا, اس کے بعد اس کے ذریعے سے وہ چیز خریدنی ہوگی. تو اس مقصد کے لیے مجھے بینک کی ضرورت پڑتی ہے. ہم بینک کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بینک نہیں ہونے چاہیے. یہی اصل میں اسلام ہے. اسلام کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ بینک نہیں ہونی چاہیے, اسلام کہتا ہے ہوں, لیکن وہ صحیح رہتے ہو کیا صحیح حساب. تو آخر میں اس بات کا جواب اس پر بات کریں گے, بینک ہونے تو چاہیے. یہ کیا اس چارٹ کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی بینک تو بالکل بیکار ہے, ہم بلا وجہ میں ہم نے بینک رکھے ہیں؟ نہیں, اس چارٹ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے بینک ہماری ضرورت ہیں. ایک جانب تو بینک یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن دوسری جانب بینک کیا کر رہا ہوتا ہے, بینک لوگوں کو لونس دے رہا ہوتا ہے, لوگوں کو قرضے دے رہا ہوتا ہے. کہ بھائی شخص ظاہر بیمار ہے, وہ کسی شخص نے مکان خریدنا ہے, کسی شخص نے بچے کو تعلیم دلوانی ہے. ایک انڈیویجول سطح پر ایک عام آدمی کی ضرورت ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ اپنی بچت سے بڑھ کر گئے, اس کو کچھ ریکوائرمنٹ آ گئی, کوئی اچانک بیماری آ گئی, کوئی اچانک کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس کے لیے ایک انڈیویجول کو رقم کی ضرورت پڑ گئی, تو اس کے لیے اس کو بینک یہ رقم کون فراہم کرے گا؟ یہ رقم اس کو بینک ہی فراہم کرے گا. پھر کاروبار بڑھانا ہے, اپنے کاروبار میں اضافہ کرنا ہے, اس کاروبار میں اضافے کے لیے لون کون فراہم کرے گا, قرض کون دے گا, وہ قرض بینک دے گا, تو اس کے لیے بھی بینک کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر گورنمنٹ بھی اپنے کاموں کے لیے, گورنمنٹ کی بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے اور چادر سے باہر پاؤں نکالنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی بینک کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ لون اور ایڈوانسز, جس طرح یہ ڈپازٹ کے لیے تین ذریعے ہیں, اسی طرح یہ لون اور ایڈوانسز کے لیے تین لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس بینک کے کل فنکشن بنتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بینک کی افادیت سے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بینک بھی کوئی فائدہ مند چیز ہے. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو رہی, لیکن یہ جو بزنس اور فنڈ ہیں یہ کسی کو کوئی چیز بیچیں گی کس طرح, یہ کسی کو ادائیگی کریں گی چیک کے ذریعے, جیسا بھی آپ نے بات کی, ہم کسی کو دے رہے ہوں گے وہ چیک دے رہے ہوں گے, کسی سے ہم لے رہے ہوں گے وہ ڈرافٹ دے رہے ہوں گے, پے آرڈر دے رہے ہوں گے, یہ سارے کے سارے کام کرنے کے لیے ہمیں کسی ضرورت پڑتی ہے, بینک کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سے ہمیں بیرون ملک بھی فوراً ٹریڈ کرنی ہے, ہمیں ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, امپورٹ بھی کرنا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. تم لوگ دنیا سے اکیلے ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتے, آئسولیشن میں تو آپ نہیں رہ سکتے نا, تو آپ کو لوگوں کی ضرورت تو پڑے گی, بالکل پڑے گی. تو یہ فوراً ٹریڈ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ مجھے کوئی ایکسپورٹر امریکہ چائنا جاپان کا نہیں جانتا, لیکن بینک کو تو جانتا ہے, تو وہ بینک کے ذریعے ہی یہ فوراً ٹریڈ ہوگی. دوسری طرف کراچی میں بیٹھا ہوا تاجر لاہور پنڈی سیالکوٹ گوجرانوالہ کے تاجر سے کس طرح ملے گا؟ وہ بھی بینک کے ذریعے سے ٹرانزیکشن کرے گا. تو لوکل ٹریڈ کون کراتا ہے؟ وہ بھی بینک کراتا ہے, بالکل بات صحیح ہے, یہ سارے کام بھی بینک کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بینک ایک اور کام بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے روزانہ روز مرہ میں نے آپ سے اپنے سامنے بات کی, فیس واؤچر کی, اسکول فیس واؤچرز ہیں, یوٹیلیٹی بلز ہیں, بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, یہ سب بل کہاں جمع کرائیں گے؟ یہ سارے بل بھی ہم بینک میں جمع کراتے ہیں. یہ ایجنسی سروسز بھی بینک, یہ بینک کے وہ کام ہیں جو پہلے دو کاموں سے بڑھ کر ہیں. مطلب اگر یہ سارے کام نہ بھی ہوتے, وہی دو کام بینک کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کافی تھے, لیکن اس کے علاوہ یہ دو کام بھی بینک مزید کر رہا ہوتا ہے. ان سارے کاموں کے بیچ میں ایک کام ایسا ہے جو بینک بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے, یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. اگر آپ حضرات کو میں خواہش کہیں گے تو میں مختصر بتاؤں گا, لیکن بہرحال مشکل چیز ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بینک کر رہا ہوتا ہے, اس میں بھی بینک کو کہتے ہیں لوگ, جب بینک لوگوں کو کاروبار دے گا, لوگوں کو کام کرے گا, تو جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, معاشی ترقی ہوتی ہے, اس میں بینک کا رول ہے. لیکن جو کام بینک سب سے زیادہ ان کے بیچ میں کر رہا ہوتا ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے کریڈٹ کریشن. کریڈٹ کہتے ہیں اعتبار کو, کریڈٹ کا مطلب ہے اعتبار. بینک ایک اعتبار بنا رہا ہوتا ہے, ایک اعتبار پیدا کر رہا ہوتا ہے. یہ اعتبار وہ کس طرح پیدا کرتا ہے, اس کے پیچھے ایک پورا میکینزم ہے, لیکن بہرحال وہ یہ اعتبار بینک پیدا کر رہا ہوتا ہے انہیں ڈپازٹ سے. یہ جو یہاں سے ڈپازٹ آ رہے ہیں اور وہ دوسروں کو لون دے رہا ہے, ان دونوں کے درمیان میں جو بینک اپنے پاس جو چیز رکھ رہا ہے, ایجنسی سروسز سے اسے کمیشن ملتا ہے, پیمنٹ میکینزم سے بھی اسے کچھ نہ کچھ کمیشن مل رہا ہوتا ہے, فورن ٹریڈ سے بھی اس کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے, لوکل ٹریڈ سے بھی اس کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ تمام کے تمام کمیشن اتنے نہیں ہوتے کہ اس سے بینک کا یہ پوری کی پوری عمارت, اس کی امپائر, اس کی یہ سلطنت چل سکے, وہ جاری رہ سکے. بینک کا جو اصل کام ہے وہ ہے یہ کریڈٹ کریشن. بینک لوگوں کی بچتوں پر جو منافع دے رہا ہوتا ہے, اس کا جو رینج ہے دسمبر کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کی, اس کا جو وہ ہے 5% سے 14%, مطلب کم سے کم 5% منافع بینک دے رہا ہے لوگوں کی بچتوں پر, ان کے ڈپازٹ پر, اور میکسیمم منافع بینک دے رہا ہے 14%. یہ 5% سے 14% منافع بینک دے رہا ہے, جبکہ جن لوگوں کو وہ لون دے رہا ہے, جن لوگوں کو وہ ایڈوانسز دے رہا ہے, جن لوگوں کو وہ سروسز دے رہا ہے, وہاں پر جو بینک کا منافع ہے وہ 15% سے لے کر 89% تک. یہ وہ چیز ہے, یہ 89% کاغذات میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 89% بنتا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق بھی یہ 31% تو ہے ہی, 31% تو یہ ہے ہی ہے کہ بینک کا جو لون ایڈوانسز دینے کا جو مینی میں میکسیمم جو ریٹ کو چارج کرتا ہے وہ 31% کرتا ہے. لیکن اس کی اگر کیلکولیشن میں آپ جائیں, اور وہ یہاں فائنینس کے ساتھ ہی صاحب موجود ہیں, فائنینس کے حساب سے اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 89% تک بنتا ہے. لیکن اوور آل میں دیکھیں گے بیچ کے جو پیسے ہیں, مطلب وہ 5% سے 14%, جس کا ایک ایوریج جو ہے وہ تقریباً جا کر بن گیا 8.5% تقریباً, اور ادھر اگر آپ 31% بھی لگا لیں تو اس کا ایوریج بن گیا تقریباً 22 سے 23%. تو یہ جو فرق ہے دونوں کا, یہ جو دونوں کا فرق ہے 8% سے لے کر 21%, یہ 13% کہاں جا رہا ہے؟ وہ 13% ہے جو کریڈٹ کریشن, جو بینک اپنے پاس لوگوں کے کمائی کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے, اور مارکیٹ میں جو روپیہ جرنس کر رہا ہے اس کا ایک میکینزم بھی یہ بینک چلا رہے ہیں. یہ وہ بینکاری کا کل نظام ہے جس کی بنیاد پر یہ بینک قائم ہے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو میں آپ کا سوال کلیئر یہاں تک, مطلب میں صاف تو نہیں ہوں زیادہ, وقت جس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ, اور یہ کہ ساتھی میں آپ ابھی ساتھ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کہیے, آپ کلاس میں نہیں نا پڑھ رہے ہیں, کہاں سے تشریف لائیں؟ ارے کچھ نہیں ماشاء اللہ ویلکم. تو بہار یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ چیزیں کلیئر, اب ہم چلتے ہیں, اب ہمارا جو پہلو
جی جی
جی جی جی جی نہیں وہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے, مطلب اس کا ایک ادارہ ہے, اور یہ گولڈ اسٹینڈرڈ اب ختم ہو چکا ہے تقریباً, یہ جی 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 ڈالر سے ریٹ کرتے ہیں, گولڈ سے ریٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ 73 میں ختم ہو چکا, مطلب 73 میں یہ گولڈ اسٹینڈرڈ کاغذات تو موجود ہے, عملاً یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو پاکستان میں جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ 74 میں ختم کر دیا گیا تھا, مطلب تبدیل کر دیا گیا تھا. اس وقت جو مارکیٹ میں جو زیر گردش نوٹ ہیں وہ گولڈ کے مناسبت سے نہیں ہیں, وہ سونے کی مناسبت سے نہیں ہیں, بلکہ اس کے پیچھے انہوں نے سونے کے ساتھ ساتھ جو اس کا کانسیپٹ ہے, اگر آپ بینکنگ سائٹ سے ہیں نہیں, اس کا ایک کانسیپٹ ہے M1 M2 کا جو کانسیپٹ ہے اس میں وہ چیزیں اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن گولڈ اسٹینڈرڈ تقریباً ختم ہو گیا ہے. دنیا بھر میں جو اس وقت ڈالر کی ویلیو ہے وہ بھی گولڈ کے حساب سے نہیں ہے, بلکہ وہ اس وقت اگر آپ اسے ایک بہت بڑی ٹرم ہے پیٹرو ڈالر, وہ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے, تو گولڈ سے ختم ہو گیا. اچھا جو بات وہاں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک عام معاشرے, میں نے اسے مثال دی تھی کہ اگر میں آپ کو کوئی نوٹ دوں تو میں وہ 100 کا نوٹ 100 کا ہی کہہ کے دوں گا, انڈیویجول جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, لیکن انفرادی حیثیت میں میں اپنی اس پروڈکٹ کا کوئی بھی قیمت رکھ سکتا ہوں, کوئی بھی قیمت اس پروڈکٹ کی, لیکن میں انفرادی طور پر 100 روپے کے نوٹ کی کوئی قیمت متعین نہیں کر سکتا, اس کے لیے مجھے کسی ادارے یعنی ایک حکومت کی ضرورت پڑتی ہے یا سینٹرل بینک مرکزی بینک کی ضرورت پڑتی ہے, یہ بات. دوسرا جی 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 بس بس آپ بس پہنچ گئے بات, بس یہ چیز اگر پیشے نظر رہے گی. سوال یہ تھا جی ہاں ٹھیک جی جی سر آتے ہیں ان شاء اللہ, گھر بینک گھر بنانے کے میں آتے کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ جو وہ تھا وہ کنونشنل بینکنگ کا جو ایک پورا چارٹ تھا میں دکھایا تھا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بینکوں کی افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے, مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ختم, مطلب وہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے, یہاں پر جی نہیں ہم نے وہ یہاں بینکنگ کے بتا
جائیں گے
ان شاء اللہ. خواتین کے پاس سے دو سوال آئے ہیں, ایک سوال کا جواب آخر میں دوں گا, اور ایک سوال ہے کہ چوتھی ہدایت ریفرنس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کے 281, آیت نمبر 275 سے 281 سورہ بقرہ کی. بینکنگ میں اسلامک بینکوں میں جو ٹرانزیکشن اس وقت چل رہی ہیں, بینکوں کا آغاز ہوا تھا پاکستان میں, اسلامی بینک کا آغاز سب سے پہلے جو کام ہوا تھا وہ جولک کے زمانے میں ہوا تھا, اور جولک صاحب کے زمانے میں کاؤنٹر بنائے گئے تھے اسلامک معاملے میں, اور اسلامک ٹرانزیکشن شروع ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد اسلامک بینک باقاعدہ طور پہ جو کام کرنا شروع کیا وہ 93 میں میزان انویسٹمنٹ کے ذریعے سے اس نے کام کرنا شروع کیا, سب سے پہلا بینک, اور یہ پارٹ کوئٹ انویسٹمنٹ کمپنی کے ان کا جو میجر پارٹی تھی, کلائنٹ تھا, میجر انویسٹر تھے وہ پاک کوئٹ تھے, انہوں نے یہ میزان انویسٹمنٹ دیا, اور اس کے بعد ان کو میزان بینک کا لائسنس, کمرشل بینک کا لائسنس دیا گیا. 92 میں ان کو انویسٹمنٹ کیا تھا, اور 94 سے ان کو کمرشل کام کرنے کی اجازت دے دی گئی. سب سے پہلے انہوں نے پہلی برانچ کراچی میں کھولی تھی, PNSE برانچ, اور پہلے تین سال میں ان کی صرف 3 برانچیں تھیں, اس کے بعد اگلے 4 سال میں بھی ان کی برانچوں کی جو کل تعداد تھی وہ 11 یا 12 تھی, لیکن اب اس وقت ان کی 200 سے اوپر ان کی پرنسی رہی سر رائٹ میں. تو میزان میں پائنیئر بھی ہے, اور حضرت تقی عثمانی صاحب جو ہے ان کا بہرحال اس پر سرپرستی کلیم بھی ہے کہ وہ ان کے سرپرست ہیں. لوگ جنرلی معاشرے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس کے سرپرست ہیں, اور ان کے صاحبزادے مفتی عمران عثمانی صاحب اس کے شریعہ بورڈ میں بھی شامل ہیں. تو یہ مرابحہ ٹرانزیکشن کیا ٹرانزیکشن ہوتی ہے, سب سے پہلے تعارف اس کا میں کر دوں. اس کو مرابحہ کی جو تعریف ہے, جہاں مرابحہ کہتے ہیں کہ ایسے عقد کو, ایک ایسی فروخت کو جس میں فروخت کرنے والا جو چیز فروخت کر رہا ہے اس میں قیمت بھی بتا دے, اور قیمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ وہ اس پر کتنا منافع دے رہا ہے, اور اس عقد میں وقت کے ساتھ ساتھ قیمت میں فرق آ سکتا ہے. مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا یہ مارکیٹ 25 روپے کا ہے, یہ مجھے اس کی کاسٹ جو ہے وہ 20 روپے پڑی ہے. ابھی آپ مجھ سے خریدیں گے میں آپ کو 25 روپے کا دوں گا, اگر آپ مجھے ایک مہینے بعد پیسے دیں گے تو میں آپ سے اس کے 30 روپے لوں گا, اگر آپ مجھے ایک سال بعد پیسے دیں گے تو میں 50 روپے لوں گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ مجھ سے کتنی دیر بعد پیسے لیں. میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہ جائز ہے, اسلامک شریعت کے لحاظ فقہ نے اس کی اجازت دی ہے, اور یہ مرابحہ ٹرانزیکشن کہتی چلاتی ہے. ٹھیک ہے, میں بیچنے والا ہوں آپ خریدنے والے ہیں, کسی تیسرے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک دفعہ جب یہ قیمت طے ہو گئی, ایک دفعہ یہ طے کر لیا گیا کہ آپ مجھے ایک مہینے بعد اس کے لیے مجھ سے خرید رہے ہیں, اور ایک مہینے بعد آپ مجھ سے اس کے 30 روپے دے دیں گے, اب آپ ایک مہینے بعد مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ابھی پیسے نہیں دے رہا, بلکہ پیسے میں آپ کو 2 مہینے بعد دوں گا, اور پھر میں آپ سے کہوں اچھا 2 مہینے بعد دو گے تو اب اس کی قیمت 40 روپے ہوگی. یہ ربا ہے. کام ٹرانزیکشن کے شروع میں بتا دینا کوئی حرج نہیں, اجازت دی گئی ہے, لیکن ٹرانزیکشن شروع ہو گئی اور ایک دفعہ خرید و فروخت کا معاملہ عقد طے پا گیا, اب اس عقد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. شروع میں ہم یہ طے کر لیں ایک سال بعد دیں گے, آپ نے مجھ سے کہا مجھے ایک سال بعد دے دیں, 50 روپے میرے آپ کے طے ہو گئے, چیز میں نے آپ کو ابھی دے دی اور آپ نے مجھے ایک سال بعد پیسے دینے, نفع بہا نفے کا استعمال آپ شروع کر دیں اس چیز کا, اس بات کی اجازت ہے. یہ کہلاتی ہے مرابحہ ٹرانزیکشن. اس میں جو چیزیں ضروری کہی گئی ہیں وہ یہ کہ جو چیز بھی فروخت کی جا رہی ہو اس کا موجود ہونا ضروری ہے, مطلب جو چیز میں فروخت کر رہا ہوں وہ موجود ہونا ضروری ہے. پریزنس کا لفظ اس میں آپ نے وہ موجود ہو, مطلب کوئی ایسی چیز نہ ہو جو موجود نہیں ہے. بیچنے والے کی ملکیت میں ہو, اونرشپ ہو, مطلب میری میں اسے اپنی ملکیت ثابت رکھتا ہوں, حق ہو میرا اس کے بعد مکمل, اس کا قبضہ بائے کے پاس ہو, مطلب میرے پاس اس کا قبضہ ہو, فزیکلی وہ میرے قبضے میں ہو, یا یہ کہ ظاہر ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, کوئی پلاٹ ہے تو وہ ایسا پلاٹ ہے کہ اس کی کاغذات میرے پاس ہے, میں جا کر آپ کو قبضہ کراؤں گا, ڈیمارکیشن کرا کے یہ پلاٹ آپ دے دیں. وہ قبضے میں ہو, کنسٹرکٹیو پریزنس ہو یا فزیکل پریزنس ہو, فوری طور پہ نافذ عمل ہو, ابھی سودا ہوگا ابھی میں آپ کو دے دوں گا, اسپاٹ سیل ہو. یہ نہیں ہو کہ میں نے سودا کر لیا کہ آپ مجھے ایک مہینے بعد پیسے دیں گے میں آپ کو دو ہفتے بعد دے دوں گا. اس شے کی کوئی شرعی قیمت مقرر ہو, وہ ویلیوبل گڈ ہو, مطلب ہوا مٹی پتھر ایسی کسی چیز کی کوئی قیمت مقرر نہیں ہو سکتی, وہ چیز حرام مقصد میں استعمال نہ ہوتی ہے, شراب اس میں شامل ہو, کوئی اور ایسی چیز جو حرام ہے, سور کا کوئی آپ ہم کوئی ٹرانزیکشن ہم نہیں کریں گے, کسی مردار کا کی ہم ٹرانزیکشن نہیں کریں گے, وہ چیز حرام مقصد میں استعمال نہ ہوتی ہو, کہ حلال شے ہو, واضح اور متعین ہو, یہ مارکر خریدنا ہے, یہ خاص پلاٹ خریدنا ہے, یہ خاص گاڑی خریدنی ہے, یہ خاص بلڈنگ خریدنی ہے, یہ خاص پروڈکٹ خریدنی ہے, یہ فلاں کتاب خریدنی ہے, وہ چیز متعین ہو. ایک اور پھر بائے اس بات پر قادر ہو کہ وہ قبضہ خریداروں کرا دے گا, مطلب میں اگر فروخت کر رہا ہوں میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ میں جب آپ سے سودا ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کرا دو, میں کھڑا میں یہاں پر ابھی آپ سے سودا کروں کہ میں یہ کلاک آپ کو بیچ رہا ہوں, اور آپ دیکھیں پہلی ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں, میں نے کلاک بتا دیا یہ کلاک یہاں موجود ہے میں اٹھا کر آپ کو دے دوں گا, یہ مارکیٹ میں آپ کے سامنے بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں, آپ نے کہا آج سب کو خرید لوں, لیکن میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں اسے خریدا آپ کو کب تک کروں, نہیں, جیسے یہ ٹرانزیکشن آپ کی طرف سے میری آپ کی مکمل ہوگی یہاں کے منتظمین مجھے پکڑ لیں گے بھائی یہ مارکیٹ آپ کا ہے ہی نہیں آپ بیچ کیسے رہیں, آپ اسے قبضہ نہیں کرا سکتے. تو یہ بنیادی طور پر بات ہے کہ وہ ڈیلیوریبل گڈ ہو, ہم اسے دے سکتے ہوں, اس کی قیمت متعین کر لی جائے کہ کب ادائیگی ہوگی اور کتنے کی ادائیگی ہوگی, اور وہ انکنڈیشنل ہو, کوئی شرط ساتھ میں نہ ہو کہ یہ مارکر میں اس صورت میں بھیجوں گا کہ آپ پورے 2 گھنٹے میرا لیکچر سنیں گے, ایسی کوئی شرط نہ ہو, غیر مشروط ہو, یا ایک آپ یہ کام کریں گے تو میں اس کا یہ کروں گا. یہ تمام کے تمام وہ بنیادی ٹرانزیکشن بنیادی نکات ہیں جو ایک مرابحہ ٹرانزیکشن میں فقہ نے بیان کیے ہیں. اور آخری یہ کہ وہ جو ادائیگی کی مدت کا تعین ضروری ہے, ایک مہینے بعد ادائیگی کریں گے, دو مہینے بعد ادائیگی کریں گے, یا ایک سال ادائیگی کریں گے, یہ ساری کی ساری باتیں مرابحہ ٹرانزیکشن میں موجود ہونا. اور یہ جو مرابحہ ٹرانزیکشن ہے یہ اس وقت پاکستان کے اسلامی بینکوں میں سب سے زیادہ چلنے والی ٹرانزیکشن ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن اس وقت سب سے زیادہ اسلامی بینکوں میں نافذ العمل ہے. اور میزان بینک کی ستمبر 2010 کی رپورٹ کے مطابق میزان بینک نے جو کل ٹرانزیکشن کی ہیں اس کوارٹر میں 2010 کے اس کوارٹر میں, اس میں 43.3% ٹرانزیکشن مرابحہ کی ہیں, مرابحہ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. اب مرابحہ ٹرانزیکشن پریکٹیکلی کس طرح ہو رہی ہیں, وہ اس طرح ہو رہی ہیں کہ میں بینک کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ خام مال خریدنا ہے, اچھا اس کی سر سرائی تھی یہ میں مجھے خام مال خریدنا ہے اور میں پروڈیوسر ہوں کسی بھی چیز کا, مجھے لوہا خریدنا ہے. میں بینک کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے لوہا خریدنا ہے اور بینک کے پاس مجھے 3 لاکھ روپے کا لوہا چاہیے. بینک نے کہا ٹھیک ہے, لوہا کہاں ملتا ہے؟ کہا یہ موئن اسٹیل مارکیٹ میں یا وہاں پر اس کی دکان ہے, مجھے وہاں سے یہ لوہا خریدنا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ وہاں سے خریدنا ہے, کتنے کا ہوگا؟ 3 لاکھ کا ہوگا. بینک نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ لوہا 3 لاکھ کا خرید کے 3,20,000 کا بیچیں گے, آپ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں. طے ہو گیا. اب بینکر کے پاس صلاحیت نہیں کہ وہ لوہا پہچان سکے. اس نے کہا بھائی مجھے یہ لوہا خریدنے کے لیے ایک ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی جو یہ لوہا میرے لیے خریدے, آپ ہی میرے ایجنٹ بن جاؤ نا. میں نے کہا ہاں بات صحیح ہے, میں آپ کا ایجنٹ بن گیا. میں بینک کا ایجنٹ بن گیا اور بینک کا ایجنٹ بننے کے بعد میں نے بینک نے وہ 3 لاکھ میں نے بینک کو کوٹیشن لا کر دی. بینک نے وہ 3,20,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی. میں نوٹ کر لیجیے, وہ بینک نے وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. مارچ 2010 میں اسٹیٹ بینک نے اسلامک بینکنگ لاز نکالے تھے اور اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ کوئی ٹرانزیکشن کلائنٹ کو نہیں کی جائے گی, کوئی پیمنٹ کلائنٹ کو نہیں کی جائے گی. مارچ 2010 میں, 1 اپریل سے یہ امپلیمنٹ ہونا تھا, 3 مئی یا شاید 5 مئی 2010 کو اسٹیٹ بینک کا سرکولر آیا اور اسٹیٹ بینک نے یہ پابندی اٹھا لی کہ وہ جو چیک ایشو کرے گا بینک 3,20,000 3 لاکھ کا چیک جو دے گا وہ بجائے موئن اسٹیل مارکیٹ کے اس دکاندار کے نام دینے کے بجائے وہ ڈائریکٹ مجھے دے اور میں اس سے وہ پیسہ خریدوں. یہاں ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے, اس جگہ پر ایک شبہ ہے. مطلب یہ وہ اشکالات ہیں جو ایک درمیان میں آ رہے ہیں, یہ وہ ٹرانزیکشن جو ایک عمل میں آ رہی ہیں. پھر وہ بینک جب ابھی بینک کا میں ایجنٹ بن گیا, اس وقت میں بینک کا ایجنٹ ہوں, میں نے وہ ٹرانزیکشن کر لی, وہ پیسے لے جا کر ان کو دیے, وہاں سے مال آ گیا, بینک کو آ کے بتایا بھائی مال آ گیا ہے اور اب یہ مال آپ کے اب پہلی ٹرانزیکشن ہوئی ہے بینک کے درمیان اور اس پارٹی کے درمیان, مسٹر اے کے درمیان. بینک مالک بن گیا, شرط پوری ہو گئی, اس کے بعد بینک نے وہ مال مجھے بیچا 3,20,000 کا اور میں نے کاغذ سائن کر دیے کہ یہ پیسے میں آپ کو 2 مہینے بعد ادا کروں گا. ٹرانزیکشن مکمل ہو گئے, اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک کام ہو گیا. لیکن یہاں اشکالات کیا آ رہے ہیں, بینک کے پاس وہ مطلوبہ سامان موجود ہی نہیں ہوتا. جو اعتراضات اس پر کیے جا رہے ہیں کہ بینک کے پاس وہ مطلوبہ چیز موجود ہی نہیں ہوتا, بینک کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا, جس کا وہ مال ہے اس کو نقصان ہوگا, بینک کے پاس تو سامان ہی نہیں آیا, کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا اس کا. یہ مرابحہ 2 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے, پہلا مرحلہ بھی میں شامل ہوں اور دوسرے مرحلے میں بھی میں شامل ہوں. 2 مرحلوں میں یہ مرابحہ مکمل ہوتا ہے. بینک ایک مہلت دے کرتا ہے, اس دے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ اس سے ہو رہی ہے. جس وقت پہلی ٹرانزیکشن ہوئی جو ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے کنسنٹ کہ میں وہ بینک فرض کریں بینک نے لوہا خرید لیا اور بعد میں انکار کر دوں, گنجائش تو ہے نا, تو بینک کیا کرتا ہے سائن کرا لیتا ہے کنسنٹ کہ میں آپ کو یہ لوہا فروخت کروں گا, آپ مجھ سے خریدیں گے 3,20,000 کا, وہ میں سائن کر دوں گا پہلے. اس وقت سائن ہو رہا ہے کہ جب اس کی کوئی ایک ایگریمنٹ ہے اور یہ عقد کے دور ہو سکتا ہے, کوئی آدمی کسی سے کوئی وعدہ کر سکتا ہے جائز ہے, لیکن یہ ذرائع معلق ہے. اس میں سارے کے سارے معاملے ابھار ہوتے ہیں, بینک سے چیک لینا, وہاں پر چیک دینا, وہاں سے چیزیں آنا, یہ سب کی تمام چیزیں ابھی ادھار ہی چل رہی ہوتی ہیں. اس میں 3 فریق ہوتے ہیں, ایک بینک, ایک ایجنٹ, ایک کلائنٹ. لیکن یہاں پر ایجنٹ وہ خود بن گیا, اور جو منافع کا تعین ہو رہا ہے کوئی پوچھے 3 لاکھ کے 3 لاکھ 20 ہزار کیسے بنائے تو وہ بتائیں گے کائبور ایسے چل رہا ہے اس وقت کا ریٹ کائبور ہے. کائبور کہتا ہے ایک ریٹ ہے جو کراچی انٹر بینک جو ریٹ ہے آفرنگ ریٹ کراچی انٹر بینک آفرنگ ریٹ اس پر یہ ریٹ چل رہا ہوتا ہے کائبور بھی ریٹ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تعین اس کا اس بنیاد پر ہو رہا ہوتا ہے. اس پر جو فقہ نے اعتراضات کیے وہ یہ کہ یہ ایک ہیلا ہے. اس کو اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ہیلا ہے جو ایک حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے کر رہے ہیں آپ. بات تو ساری آپ نے بھائی کی. دوسرا اعتراض وہ یہ کیا کہ یہ ڈیزائر پروموشن ہے حمد پرستی سے زیادہ یہ لوگوں کو چادر سے آگے بڑھ کے پاؤں پھیلانے کی ترغیب دے رہا ہے. آج ایک آدمی جس کے پاس صرف 4 لاکھ روپے ہیں وہ 40 لاکھ کا مکان خرید سکتا ہے. ایک آدمی جس کے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہیں وہ 20 لاکھ کا یا 15 لاکھ کی گاڑی خرید سکتا ہے. اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اس طرح کے ہیلوں سے جو معاملات آ رہے ہیں اور اس کے جو معاملات ہیں اس میں ربا تو نہیں ہے. ہم مانتے ہیں ربا نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں ربا نہیں ہے شبہ ربا تو موجود ہے. شبہ تو موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہی ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں. اللہ نے کچھ امور حلال بتائے ہیں کچھ امور حرام بتائے ہیں اور اکثر لوگ ناواقف ہیں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں. تو انسان کو یہ چاہیے بس جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا. اور جو شخص مشتبہ امور میں پڑا رہا وہ شخص تو آخر حرام میں مبتلا ہو گیا. ابو داؤد کی روایت ہے مرفوع حدیث ہے جلد نمبر 2 میں موجود ہے سنن ابو داؤد میں اور روایت کرنے والے ہیں حضرت نعمان بن بشیر. یہ بنیادی طور پہ شبہ ربا تو موجود ہے. اس کے بعد اگلا اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کلائنٹ کوئی کو آپ ایجنٹ کہتے ہیں وہی کلائنٹ ہوا وہی آپ کا ایجنٹ ہوا یہ کیسا معاملہ ہے اور یہ سیل ٹرانزیکشن نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ ایک فائنانس ٹرانزیکشن ہے کہ مال تو بینک کے پاس نہیں تھا. آپ نے بینک سے پیسے لے کر اس کو ادا کیے اس سے مال لے کر خود رکھ لیا اور بینک کو آپ نے ایک مہینے بعد رقم دیں. یہاں پر سیل کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ ایک فائنانس ٹرانزیکشن ہے. اگلا اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا کہ یہ جو ہے یہ پرومس ٹو پرچیز جو آپ نے کیا تھا اصل میں تو یہ سیل اگریمنٹ ہی تھا. اس پرومس ٹو پرچیز سے آپ بعد میں انکار نہیں کر سکتے. اس کا جو جواب دیا دوسری جانب اسلامی بینکرز ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مرابہ محض ہیلا نہیں ہے بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے احل اللہ البیع وحرم ربا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہوا بلکہ یہ تو حلال ہے. یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ بیع اور ربا کی بات آ رہی ہے. ہمیں اس ٹرانزیکشن میں بتا دیجئے کہ سیل پرچیز ہوئی کہاں. یہ تو ایک سیدھی سیدھی ربا کی ٹرانزیکشن تھی. یہ تو ایک تمویلی عمل تھا فائنینسنگ ہوئی ہے. یہاں کوئی سیل پرچیز تو ہوئی نہیں. وہ جو شرائط تھی کہ بینک کے پاس سامان موجود ہونا چاہیے بینک اس چیز کو فروخت کرے جب تک اس کے پاس سامان موجود نہ ہو. آپ نے پہلے ایک ایگریمنٹ کر لیا کانسنٹ دے لیا ایک پرومس ٹو پے کر لیا. تو یہ ساری باتیں بہرحال اس میں شبہ ہمارے حساب سے موجود ہے. دوسرے سوال کا جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حرام کا الٹرنیٹو ہے اور آپ لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو یہ پیسہ نہیں دیں گے مرابا سے تو لوگ خود ہی بینکوں کے پاس جائیں گے وہاں حرام کھائیں گے. آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ہم مرابا چھوڑ دیں. اگر ہم مرابا چھوڑ دیں تو لوگ ایک ہینے کے ذریعے بچے ہوئے تو ہیں. آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں ایسا کام کرنے سے. تو بھائی اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم منع نہیں کرتے بلکہ اصل میں یہ نظام باطل کے ساتھ سمجھوتا ہے. آپ اس نظام باطل میں جو چیز رکھی ہوئی تھی کہ جو ٹرانزیکشن ایک نارمل قرض کی ٹرانزیکشن پر جو ریٹ آف انٹرسٹ متعین تھا آپ تقریباً اسی ریٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد پر ایک تمویلی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں نام بدل کر کر رہے ہیں. تو آپ نے اصل میں یہ نظام باطل کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا ہے. شبہ ربا کا جواب اسلامی بینکرز یہ دیتے ہیں کہ یہ شبہ ربا نہیں ہے کیونکہ اگر قرضہ ہوتا تو ربا ہوتا. یہاں تو قرضہ ہے ہی نہیں. یہ تو قیمت ہے اور جو قیمت پر ہم وصول کر رہے ہیں ہم بھی جو وصول کر رہے ہیں وہ بھی قیمت ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی اضافہ پہلے ملے اور قرضہ بعد میں. مطلب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اضافہ پہلے ملنا چاہیے تھا اور قرضہ بعد میں. یہاں تو بات یہ آ رہی ہے کہ اضافہ بعد میں اضافہ ساتھ ہی آ رہا ہے اس کو. مطلب جو 3 لاکھ کے 3 لاکھ 20 ہزار آپ ساتھ ہی کر رہے ہیں. آپ ہی کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قرض کی ٹرانزیکشن نہیں ہے بلکہ یہ دیگی ٹرانزیکشن ہے.
اور حدیث میں بھی اس واقعہ ذکر موجود ہے کہ بیع سلم حرام کر دیے گئے ہیں کہ قرض اور سود ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کوئی شخص جس کے ساتھ بیع کا معاہدہ کرے اس کے ساتھ قرض کا لین دین نہ کرے, مطلب غیر مشروط ہو. یہاں پر آپ نے اس چیز کو شرط ڈال دیا, قرض کے ساتھ اس کو شامل کر دیا. یہ ہمارا اصل بات ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات اصل میں ایسے نہیں ہیں, آپ ہمیں غلط آپ اس کی توجہ کر رہے ہیں. یہ بالکل الگ الگ معاملات ہیں. وہ لین جو لین دین کا معاملہ تھا وہ تو کمرشل بینک کرتے ہیں, ہم اسلامی بینک ہیں, ہمارا معاملہ ان سے بالکل الگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ہے تو خود بخود ایک ایسٹ ہے, جو پرومس ٹو پرچیز ہوا یہ ایک آپ کا ایسٹ بن گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسٹ ہے, کیا میزان بینک یہ ایسٹ, یہ پرومس ٹو پرچیز جس کو آپ ایسٹ کہتے ہیں, یہ کسی اور کو بیچ سکتا ہے؟ ایم سی بی کو بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا. جب تک اگر وہ شخص منکر ہو جائے اس بات سے, معاہدہ کرنے سے, آپ اس کو اس بات کی کو سزا دیں گے. معاہدے کا انکار کرنا, عہد کو توڑنے والے کو جو بھی جرم ہو, لیکن اس پہ کبھی بھی اس پہ مالی منصیب آپ نہیں محسوس کرتے. یہ بنیادی طور پر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب وہ شخص, کیا کوئی شخص معاہدہ توڑ سکتا ہے؟ اس ایگریمنٹ میں, کانسیپٹ چیپٹر میں یہ بات موجود ہے کہ آپ اس کو لازمن آپ نے وہ چیز خریدنی ہی خریدنی ہے, بعد میں آپ کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے. پھر وہ یہ کہتے ہیں فقہ کے جو ایجنٹ کے حوالے سے کہتے ہیں, فقہ اسلامی میں یہ بات جائز ہے کہ ایک شخص کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں, یہ جائز ہے. تو آپ نکاح کی ٹرانزیکشن دیکھ لیں, ایک شخص جو والد ہے وہ وکیل بھی بن سکتا ہے, وہی ولی تھا وہی وکیل بن گیا. ایک شخص ہے جو محرم بن کر جا رہا ہے, وہاں جا کر وہ بطور محرم صاف کیا تھا, وہاں جا کر وہ رمی کرنے جا رہا ہے, اور وہ اس کا ایجنٹ بن کے اگر کوئی ضعیف اس کے ساتھ ہے یا وہ بیمار ہے, تو اس کی ایک شخص کی دو حیثیتیں وہاں بھی ہم کہتے ہیں, اور فقہ میں یہ بات جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیع العینہ ہے, ایک ہی فرد کو آپ ایک وقت میں خریدار بناتے ہیں, اسی وقت کو آپ اسی کو فروغ کنندہ بناتے ہیں. بطور ایجنٹ پہلے میں خریدار بنا, اور بطور کلائنٹ میں پہلے میں آپ کو لا کے بیچوں گا, دوبارہ میں آپ سے وہ چیز خریدوں گا. یہ معاملہ بالکل وہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس بیع میں بھی ایک شبہ موجود ہے, اور یہ بھی اصل معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں, ان کا اسلامی بینکر یہ کہتے ہیں اعتراضات کے جواب میں, کہ جو تمویل ہے, فائنینسنگ ہے, وہ بغیر سود کے جائز ہوتی ہے, اور یہ تمویل ہے, اور یہ تو تمویل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمویل ہے, اگر یہ تمویل مان لیا جائے, تو آپ یہ بتائیے کیا اس سے افراط زر پہ کوئی فرق پڑا؟ کیا اس تمویل کے ہونے سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ معاشرے میں غربت نیچے آ گئی ہو؟ پچھلے 15 سال کے عرصے میں, 13-14 سال کا جو بھرپور جانب بینکاری نظام ہے, اس عرصے میں افراد زر کم ہوئی یا بڑھی؟ خود حضرت فقی عثمانی جو ہے مدد اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ افراد زر پہ کوئی فرق نہیں پڑا. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ افراد زر پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے, لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی پر ظلم, کوئی کسی پر ظلم, تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اصل میں یہ ظلم ہے, یہ ظلم اور استبداد ہی کی ایک شکل ہے, جس کو مرادے کی حیثیت سے ہم نے یہاں پر جو ہے متعین کر دیا ہے. یہ اصل میں بنیادی طور پہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, اشکالات ہیں جو مرابہ ٹرانزیکشن میں ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں. یہ اور 43.3% ٹرانزیکشن مرابہ ٹرانزیکشن ہی ہو رہی ہیں اسلامی بینکاری نظام میں. دوسرا معاہدہ ہے مشارکہ کا. مشارکہ کا جو معاہدہ ہے, اس معاہدے میں بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایسا معاہدہ جو دو یا زیادہ افراد نفع اور نقصان کی بنیاد پر کسی تجارت کے لیے کریں, اس معاہدے میں دو یا زیادہ افراد شامل ہو سکتے ہیں. تمام شریک سرمایہ ڈالیں گے اور عملی شرکت بھی کریں گے. جو انویسٹر ہے وہ کام کر سکتا ہے ساتھ میں, منافع کی تقسیم کچھ بھی ہو مگر نقصان سرمایہ کی نسبت کے مطابق ہوگا. سرمایہ کا نقصان شراکت دار اپنے ذاتی مال سے پورا کریں گے. مشارکے میں اثاثہ جات میں اضافہ تمام پارٹنرز کے برابر 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 تقسیم ہوگا. کسی بھی کوئی تیسرا فریق قرضہ سرمایہ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا, مطلب مجھے کسی سے قرض دینا ہے اور میں آپ کے ساتھ شریک بھی ہوں, میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہوں, فلاں آدمی سے مجھے اتنے پیسے دینے تھے وہ اس میں شامل کر لیں, ایسا یہ چیز شامل نہیں ہو سکتی. جس وقت معاہدہ ہو اس وقت سرمایہ کا موجود ہونا ضروری ہے جب بھی معاہدہ کیا جائے گا. اسی طرح سے
کوئی شریک اگر عملی طور پہ شریک نہ ہونا چاہے تو اس کا حصہ نہیں بڑھایا جائے گا, اور اگر کوئی شریک مشارکہ ختم کرنا چاہے اور باقی شریک کاروبار جاری رکھنا چاہیں تو وہ باہم رضامندی کے ساتھ کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے انہیں ایک نیا معاہدہ کرنا ہوگا. پھر جو باقی رہ جائیں گے شریک, وہ ریٹائر ہونے والے شریک کا جو نکل کے جا رہا ہے اس کا حصہ خرید سکتے ہیں. یہ بنیادی شرائط ہیں جو مشارکے کی فقہ نے لکھی ہیں, ہمیں فقہ سے ہمیں ملتی ہیں. اگلی چیز ہے مداربہ, یہ بھی بہت اہم تھا. وہ تو مشارکہ ایسے تھے کہ دو افراد شامل ہوئے, انہوں نے پیسہ بھی لگایا اور کاروبار بھی کیا. مداربہ میں دو لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے رب المال جو پیسہ لگاتا ہے, دوسرا ہوتا ہے مدارب یعنی کہ ورکنگ پارٹنر جو کام کرتا ہے. یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب سے اہم ترین ٹرانزیکشن ہے جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے اور جس کی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے. اس ٹرانزیکشن میں, مدارے کی ٹرانزیکشن میں اس لیے بہت اہم ہے کہ اسلامی بینکوں میں جو ہم پیسہ رکھواتے ہیں, اس پیسہ رکھوانے کی عزت میں ہم بطور ڈپازیٹر رب المال ہوتے ہیں اور بینک ہمارا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے, وہ مدارب ہوتا ہے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو بینکوں میں اس وقت بالکل بھی نہیں ہو رہی, اور میزان بینک کی اسی رپورٹ کے مطابق مداربہ ٹرانزیکشن بینک اسلام میزان بینک نے سپٹمبر 2010 کی رپورٹ کے مطابق 0.2% کل ٹرانزیکشن کا 0.2% مداربہ ٹرانزیکشن کی تھی. مطلب ایک جانب وہ ٹرانزیکشن ہے جو جس کے بارے میں شبہ موجود ہے اس کا ریشو ہے 43.3%, اور دوسری جانب یہ ٹرانزیکشن ہے جو مداربہ جس کے اوپر مشاورت میں بات کریں گے, یہ ٹرانزیکشن کا جو حصہ ہے وہ 0.2% ہے. اس میں رب المال کسی بھی صورت میں ورکنگ پارٹنر نہیں بنے گا. جو شخص پیسہ لگا رہا ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا, وہ ورکنگ پارٹنر نہیں بنے گا. جیسے ہی وہ ورکنگ پارٹنر بنا, یہ مداربے سے نکل کر یہ مشارکے میں چلا گیا, یعنی اب وہ پارٹنر شپ ہو گیا, مداربہ اگریمنٹ نہیں رہا, اور وہ معاہدہ فاسد ہو جائے گا. فوری طور پر معاہدہ فاسد ہو جائے گا اور ہمیں نیا معاہدہ کرنا ہوگا. مداربے کا مال کبھی بھی تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا. جو مداربے کے لیے مال کے علاوہ, مطلب جو مداربے کے لیے مال کیا گیا, مطلب گاڑی پرچیز کی گئی ہے کاروبار کے لیے, وہ گاڑی ذاتی استعمال میں نہیں آ سکتی. کوئی اور بلڈنگ خریدی گئی ہے جس مقصد کے لیے, اسی مقصد میں استعمال ہوگی. را مٹیریل جس مقصد کے لیے خریدا گیا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگا. تمام کا تمام نقصان رب المال کا ہوگا, مدارب پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. مال سوائے مدارب کی بند نظری, اس نے کوئی غفلت کر دی, کوئی غیر ذمہ داری کر دی, اس پر تو نقصان مدارب برداشت کرے گا. ادروائز مدارب کوئی نقصان برداشت نہیں کرے گا, بلکہ سارے کا سارا نقصان رب المال کا یعنی انویسٹر کا ہوگا. یہ بھی بہت اہم صورت ہے, اس پر سوال آئے گا, میں آپ کے جواب ہی دیتا جاؤں. بات یہ ہے, ایک شخص نے پیسہ لگایا, دوسرے شخص نے اپنی محنت لگائی, اس نے پوری ایمانداری پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا وقت لگایا, سب کچھ خرچ کیا, اس کو اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں ملتی. وہ نہ تو کوئی تنخواہ لے گا, نہ کوئی اسٹائپن لے گا, نہ کوئی اپنا کھانے کا خرچہ لے گا, کوئی سوائے آخر میں آئے گا پوائنٹ, وہ صرف کیا لے گا, اگر وہ اپنے کاروباری کام کی وجہ سے شہر سے باہر جا رہا ہے تو مدارب رات کو باہر گزارنے کے پیسے لے سکتا ہے, بس اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں لے گا. منافع تقسیم ہوگا آخر میں, جب تمام چیزیں ہو جائیں گی منافع آخر میں تقسیم ہوگا. فرض کیجئے کہ نقصان ہو گیا, اگر نقصان ہو گیا تو انویسٹ جس نے محنت کی تھی اس کی تو محنت ضائع ہو گئی, تو جو انویسٹر ہے اس کا مال صرف اس سے ضائع ہو رہا ہے. ایک شخص کی ساری محنت ضائع ہو گئی, اس نے اگر پورے سال بھر کام کیا اس کی ساری محنت ضائع ہو رہی ہے, دوسری جانب ایک شخص کا صرف پیسہ ضائع ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ آپ ظلم کی بات ہے, لیکن اسلام ظلم نہیں پھیلاتا, بلکہ اسلام بنیادی طور پہ یہ بات بتاتا ہے کہ ایک شخص کو اپنا نقصان کر بیٹھا, اب آپ کہتے ہیں نہیں مداری بھی نقصان میں شامل ہو, یہ بنیادی طور پہ یہ بات بہت اہم ہے. پھر سرمایہ سے اگر نقصان زیادہ ہو جائے, اگر 5 لاکھ لگائے تھے رب المال نے, اس کا نقصان زیادہ ہو جائے, اس کے ذاتی اثاثہ جات شامل نہیں ہوں, مطلب اس کو یہ نکالا جائے گا تم اس کا نقصان خرچہ اور سے پورا کرو, بلکہ اب وہ اور ذریعوں سے پورے کیے جائیں گے. اثاثہ جات میں اضافہ صرف رب المال کا ہوگا, جتنا بھی کام ہو رہا ہوگا اس میں جو ایسٹس بڑھ رہے ہیں اس میں ایسٹس بڑھیں گے صرف رب المال کے, اور مدارب صرف منافع میں حصے دار ہوتا ہے, لاگت میں نہیں. اس نے پیسہ نہیں لگایا تھا, اگر اس نے کوئی ایسٹ بڑھ رہے ہیں کاروبار کے, وہ سارے کے سارے ایسٹ کس کے ہیں, وہ انویسٹر کے ہیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے, اگر ہم بطور ڈپازیٹر, ہمارا ایگریمنٹ ہے کس کے ساتھ, بینکوں کے ساتھ, ہم رب المال ہیں, بینک ہمارے مدارب ہیں, کیا بینکوں کے حصے کا اضافہ ڈپازیٹر کا اضافہ تصور کیا جاتا ہے؟ نہیں. ساتھ ساتھ اب اشکالات دور کرتے جائیں, دیکھتے جائیں کہاں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں. حالانکہ ابھی بھی جو لون سائڈ ہے وہاں صرف 0.2% ہو رہا ہے, لیکن جو ان کی لائبلٹی, جو ان کا ایسٹ لائبلٹی سائڈ ہے, یعنی جو وہ ڈپازٹ لے رہے ہیں, وہ بینک کہتے ہیں ہمارا آپ کا معاہدہ یہ ہے کہ آپ رب المال ہیں, ہم اداری ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو بینکوں کے اثاثہ جات میں اضافہ ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ بھی وہ اشکالات ہیں, جو اشکالات ابھی ہم اس پر, پھر اس کی شرائط کیا ہیں کہ وہ رب المال وکیل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو, یعنی عاقل و بالغ ہو, مدارب بھی عاقل و بالغ ہو, سرمایہ نقد کی صورت میں, سامان کی صورت میں کوئی سرمایہ نہیں دیا جائے گا, جو سرمایہ دیا جا رہا ہے اس کی مقدار معلوم ہو, کہ نوعیت معلوم ہو, ڈالر دیے ہیں, یورو دیے ہیں, سونے کی صورت میں دیا ہے, چاندی کی صورت میں دیا ہے, دینار دیے ہیں, دھرم دیے ہیں, ریال دیے ہیں, اس کی مقدار اور نوعیت کا معلوم ہونا ضروری ہے. مداری پر قرض نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ میرا آپ کا مجھ پر قرض ہے, آپ نے کہا ہم دونوں کاروبار کرتے, جو میں نے تمہیں قرض دیا تھا آج سے وہ میرا کیپیٹل ہو گیا, بس اب تم اس پر کام شروع کر دو, ایسا نہ ہو. بلکہ وہ مال اسی وقت دیا جائے گا جب کاروبار کا آغاز ہو رہا ہوگا, پھر کوئی تیسرے فریق کا قرضہ بھی سرمایہ کے, وہ جو مشارکے میں شرط تھی وہی شرط یہاں پر بھی ہے کہ کسی تیسرے فریق کا قرضہ سرمایہ کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا. نفع کی شرائط پہلے ذکر کر چکے ہیں. مدارف کا حصہ ہوگا فیصد کے اعتبار سے, مطلب مدارف کو پیسے دیے جائیں گے کہ جو بھی پروفٹ ہوا اس پروفٹ کا, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, فیصد 5% آپ کو ملے گا, 10% ملے گا, 20% ملے گا, 50% ملے گا, 60% ملے گا, جو دیر چاہے رکھ لیں, لیکن ایبسلوٹ اماؤنٹ نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں ہوگا کہ مدارس کو ہر ماہ 50,000 روپے دیے جائیں گے, نہیں, کوئی ایبسلوٹ فکس اماؤنٹ نہیں ہوگی, بلکہ مدارس کو اس کا حصہ پرسنٹیج کے حساب سے ادا کیا جائے گا. پھر مدارس کو اس کے علاوہ کوئی تنخواہ نہیں دی جائے گی سوائے اخراجات سفر کے. یہ ہے مدارس ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے اس وقت. یہ بات میں کہتا ہے ابھی اسلامک بینک کیا کہتے ہیں, اپنے ڈپازیٹر کو کہتے ہیں رب المال اور خود کو کہتے ہیں مدارف, جبکہ بینکوں کی انتظامیہ کا بھی سرمایہ شامل ہو رہا ہے. کو بتایا جیسے میزان ہے, کویت انویسٹمنٹ بینک کا پیسہ شامل ہے, بینک اسلامی ہے اس میں بھی انویسٹر جو ہے وہ باہر سے آئے ہیں ان کا پیسہ شامل ہے, تمام دبئی اسلامی بینک ہے اس کے انویسٹر دبئی سے آئے ہیں ان کا پیسہ شامل ہے, تو یہ سارے کا سارا ان کا اپنا پیسہ بھی شامل ہو گیا. ایک جانب وہ خود کو مدارف کہہ رہے ہیں, دوسری جانب ان کا پیسہ بھی شامل ہے. یہ معاہدہ خود بخود فاسد معاہدہ ہے. بینکوں میں جو سوال ایک بہن کا آیا ہے, پیسہ رکھوانا کیسا ہے؟ اگر وہ پیسہ تو اس نیت سے رکھوایا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ حفاظت کے نقطۂ نظر سے رکھوایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, سبھی رکھوا دیجئے, لیکن اگر وہ اس نیت سے رکھوایا جا رہا ہے کہ ہم رب المال ہیں اور مدارف کے اگر بینک کو حاصل ہے, تو وہ پیسہ رکھوانا یہ معاہدہ فاسد ہے اور اس کی بلکہ باطل ہے. یہ معاہدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر یہاں کہا جاتا ہے کہ تمام اثرات میں اضافہ رب المال کے ہو جائے, مدارف کا ہو رہا ہے. یہ بات میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں. بینک اپنی مرضی سے منافع کا تناسب تبدیل کرتے رہتے ہیں اور ویب سائٹ پر صرف وہ ریٹ جاری ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے. اور یہ ریٹ کیا ہے؟ یہ ریٹ وہی ہے جو آپ نارمل کنونشنل بینک اس وقت ریٹ دے رہے ہیں, اس سے آدھا فیصد اوپر یا آدھا فیصد نیچے. اس کے علاوہ کوئی پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. پھر یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جو تناسب تبدیل ہوا ہے, جو پرسنٹیج تبدیل ہوئی ہے, اس کو کتنی مدت کے لیے ہوا, اس کا بھی کوئی ذکر ویب سائٹ پر نہیں ہوتا. بینکوں میں منافع کی تقسیم کے لیے مختلف ڈپازٹ کے لیے مختلف اوزان تقسیم استعمال ہوتے ہیں. مطلب ایک شخص نے پیسہ جمع کرایا ہے ایک ماہ کے لیے, فکس لگایا ہوا ہے, ایک نے کرایا ہے ایک سال کے لیے, کسی نے کرایا ہے 5 سال کے لیے, کسی کا پیسہ ایسا ہے کہ وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے, جب چاہے پیسے نکال لیں جب چاہے لگا دیں, اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ایک پول سسٹم ہونا چاہیے, جو ابھی تک پول سسٹم شرعی قواعد کے مطابق نہیں بنایا گیا. ڈپازیٹر یعنی کہ رب المال اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, حالانکہ رب المال معلوم کرنا چاہے تو اور اس کے بعد اس کو اس بات کا استحقاق ہونا چاہیے کہ یہ میرا پیسہ لگ جا رہا ہے, کدھر یہ پیسہ آپ لگا رہے ہیں, لیکن اس کو بھی اس کے بعد نہیں بتایا جاتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ مداوضے کا مال صرف تجارت میں ہی نہیں لگتا, بلکہ اسٹاک ایکسچینج بھی لگتا ہے, شیئر کی خرید و فروخت پر, بلڈنگ کی خرید و فروخت پر بھی لگ رہا ہے, اور دوسرے بینکوں میں بھی ٹریجری کے ذریعے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے کام بھی مدارت یہ ہے بینک کر رہے ہیں. اور یہ بات آ گئی ہے کہ منافع کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ حقیقی آمدنی پر نہیں ہوتی بلکہ مارکیٹ کے مطابق ہوتی ہے. اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ وہی کہتے ہیں ہم کیا کریں, اگر ہم پیسہ, ہم ہر ایک انڈیویجول کو تو نہیں بتا سکتے کہ آپ کا پیسہ کہاں لگا ہوا ہے, ہم اپنی رپورٹ شائع کرتے ہیں, آپ رپورٹ ہماری پڑھ دیں. ہمیں کہتا ہے ہم انڈیویجول کو مت بتائیے, لیکن کم سے کم جو انڈیویجول آپ کا پوچھنے آئے اپنے اطمینان کے لیے, اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پوچھنے آئے, آپ اس کو تو بتا دیجیے. لیکن بینک مینیجر یہ کہتا ہے آپ
ڈویژن آفس چلے جائیے, ڈویژن آفس یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ سرکل آفس چلے جائیے, سرکل آفس یہ کہتا ہے آپ ہمارے ہیڈ آفس رابطہ کر دیجیے, ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. جبکہ وہ پیسہ کائبور کی بنیادوں پر بینکوں کے ذریعے انٹر بینک مارکیٹ میں بھی لگ رہا ہوتا ہے, وہ پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی لگ رہا ہوتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مارکیٹ کے مطابق, اگر ہم مارکیٹ ریٹ کے مطابق پیسہ نہیں دیں گے اور حقیقی آمدنی سے کے مطابق تقسیم کریں گے تو ہمیں مارکیٹ سے بہت زیادہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے گا جو ہم سنبھال نہیں سکیں گے, وہ اتنا پیسہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہم اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے اور ہمارا بینک بیٹھ جائے گا. ایک مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کنونشنل بینک بیٹھ جائیں گے. اور کوئی ساتھی اسٹیٹ بینک کے تو نہیں آئے بھائی, یہاں پر موجود ہیں اسٹیٹ بینک سے کوئی ساتھی تو نہیں ہے بھائی موجود؟ اچھا بارہ وہ مطلب اسٹیٹ بینک کے علاوہ میں ان سامنے کلیئر کر دوں کہ بھائی میں وہ مجھ سے بعد میں نام پوچھ سکتے ہیں, مجھے کس نے بتایا تھا. اسٹیٹ بینک کے ایک ذمہ دار شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے میزان بینک کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ حقیقی معاہدہ تقسیم کرے تو کنونشنل بینک مارکیٹ سے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. یہ ایک ذمہ دار شخصیت کا بیان. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمارا اصل کام کیا ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے بھائی, ہمارا اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہم سودی بینکوں کو بچائیں, ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے چلے گئے, جو ہمیں قرآن اور حدیث بتا رہی ہے ہم وہ کام کریں. ہمیں یہ ہمارا مسئلہ نظر نہ ہو کہ ہمارے طرز عمل سے اگر کمرشل بینک بیٹھ رہے ہیں تو ہم ان کمرشل بینک کو بچانے کی کوشش کریں اور خود کو لگائیں ان کاموں میں کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ بنیادی طور پہ یہ ہے مداربہ اور مشارکہ کے اشکالات. سوال آیا تھا درمیان میں, سب سے اہم بات مشارکہ متناقصہ ہے, اس میں بنیادی طور بات یہ ہے مشارکہ متناقصہ کہلاتا ہے ڈیمینشنگ مشارکہ, اور ڈیمینشنگ مداربہ بھی کہتے ہیں اس کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاہک اور بینک شرکتیں مل کی بنیاد پر ایک مکان خرید لیتے ہیں, مکان خریدا اور جس ایک مکان ہے گلستان جوہر میں کوئی مکان ہو, وہ مکان 30 لاکھ روپے کا شاید, مطلب آج کا آئیڈیا نہیں, بھارت 30 لاکھ روپے کا مکان ہے, میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں. بینک یہ کہتا ہے کہ آپ کم سے کم 40% رقم خود نکال دیں, باقی پیسے میں شامل کر دوں گا. تو 40% رقم بن گئی اس کی, 12 لاکھ روپے میں نے دے دیے بینک نے, 18 لاکھ روپے. بینک یہ کہتا ہے کہ اسلامی پروڈکٹ کے اعتبار سے یہ ڈیمینشنگ مشارکہ کی ٹرانزیکشن ہوگی میری اور آپ کی. ہم نے یہ کیا کہ ایک سالانہ کرایہ طے کر دیا بینک نے, اور اس نے ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ قیمت کوئی بھی متعین کی جا سکتی ہے, کوئی بھی قیمت بتائیں گے جائز ہے. قیمت طے ہو گئی کہ یہ 30 لاکھ کا مکان خرید لیا, اب اس کے کتنے مالک ہوئے؟ اس کے دو مالک ہوئے, ایک مالک ہے اے یعنی کہ میں, اور ایک مالک ہے اسلامک بینک. میرا حصہ 12 لاکھ ہے, 40% ہے, بینک کا حصہ جو ہے وہ 60% ہے, بینک 18 لاکھ کا مالک ہے. ہم نے طے کیا کہ ہم کتنے عرصے میں تقسیم کریں گے, ہم نے 7 سال میں ادائیگی کروں گا. ہم نے طے کیا کہ اس کا کرایہ کیا ہوگا, طے یہ ہوا کہ اس کا کرایہ 30 لاکھ روپے ہوگا. آپ کو دیکھو میں آپ کو اس طرح بتاؤں, اس کا طے ہوا اس کا کرایہ 30,000 روپے مہینہ ہوگا, 30,000 روپے مہینہ ایسا کرایہ ہوگا. تو 30,000 روپے مہینہ آپ 12 لاکھ کے مالک ہیں تو 12 آپ دے دیں, مطلب آپ کہیں گے تو میرا حصہ ہے 18,000 روپے آپ مجھے دے دیں, 18,000 روپے آپ مجھے کرایہ دیں گے پہلے مہینے. اس کے علاوہ آپ جو 18 لاکھ روپے تھے اس کے آپ نے 84 قسطیں کی, اس سے کتنے پیسے ادا کریں گے؟ وہ ایک رقم وہ بن گئی. تو یہ کل ملا کر ایک قسط ہو گئی مہینے کی جو آپ مجھے ادا کیا کریں گے. یہ بات طے ہو گئی, گاہک اپنے حصے خریدے گا اس میں سے. اس کو متناقصہ کہتے ہیں کہ ڈیمینشنگ, کہ ہم نے اس پوری مکان کے ویسے تو حصے نہیں ہو سکتے, ہم نے کاغذات میں اس کے حصے کر لیے, 160 حصے کے مالک آپ ہیں, 40 کا مالک میں ہوں, مطلب میں کلائنٹ ہوں, بینک ہے, بینک کو میں اس کے 60 حصے کا پیسے دے رہا ہوں. اگلے مہینے میں نے اس کو پورے مہینے رہنے کا کرایہ دے دیا 18,000 روپے, اور اس ایک حصے کے پیسے دوں گا اسے جو میں اس سے خریدوں گا. اس حصے کی جو قیمت بنی, اب وہ حصے میں نے 60 حصوں کو 84 میں ڈیوائڈ کیا, 84 میں نے خرید لیا اگلے مہینے, اس کی جو بھی رقم بنی, اس میں کیلکولیشن میرے پاس نہیں ہے, اس کی ہم نے کیلکولیشن کر لی اور فرض کیجیے وہ کوئی بھی قیمت بنی, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 بن گئی, 28,000 روپئے بینک کو دیے. اب آ گیا دوسرا مہینہ, دوسرے مہینے میں میرا حصہ کتنا ہے بھائی؟ میں اب ہو گیا ہوں 41 حصے کا مالک, اور بینک ہے 59 حصے. اب بینک کو کرایہ 18,000 نہیں جانا چاہیے, بلکہ اس کو 18,000 سے کم جانا چاہیے, تو اس کا حصہ کم ہو گیا ہے, تو بینک کو اس سے کم حصہ مل جائے گا. اس طرح کرتے کرتے یہ پورا کا پورا حصہ وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ آخر میں
ساتویں سال پورے کا پورا مکان کا مالک میں بن جاؤں گا اور اس کے بعد میں بینک کو کوئی پیسے ادا نہیں کروں گا. یہ بہت ہی آئیڈیل ہے, بہت اچھا ہے, اور اس کے ذریعے سے کوئی بھی بے گھر شخص اپنا گھر بنا سکتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب بینک کرائے کی باریت طے کرتے ہیں اس وقت مارکیٹ ویلیو طے نہیں کرتے. اس وقت ایک ایسا مکان جو 30 لاکھ روپے کا مل رہا ہو گلستان جوہر میں, اس کا کرایہ ممکن ہے کہ 17-18 ہزار روپے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اس کی جو قیمت بینک کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ 30 ہزار روپے طے ہوئی ہے. بینک سے پوچھا ہوا جاتا ہے کہ 30 ہزار کیسے طے کی, کہ ہماری مرضی, آپ کون ہوتے منع کرنے والے. لیکن جب ہم اسے چیک کریں گے تو یہ مارکیٹ کا وہی انٹرسٹ ریٹ ہے جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے. ایک کنوینشنل بینک سے کوئی شخص لے گا پیسے, اس کو بھی اس مکان پر یہی قسط ادا کرنی ہوگی جو ایک اسلامی بینک سے ادا کرنی ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں آپ کو اعتراض کیا ہے, اگر ہمارا معاملہ ان سے مل بھی رہا ہے آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ پہلے تو آپ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اپنی مرضی, آپ خود کہتے ہیں کہ ایک شخص, کوئی بھی دو شخص فریق آپس میں معاہدہ طے کریں وہ اس معاہدے پر کاربند رہ سکتے ہیں. شریعت بیچ میں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں پر آپ شرعی مسئلہ دیکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں شبہ ربا ہے یہ معاملہ آپ کا بائنی, وہ کیوں بن گیا ہے؟ یہاں تو ظلم ہو رہا ہے. ایک وہ شخص جو پیسے ادا نہیں, وہ کمرشل بینک سے اگر دیتا تب بھی اتنی پیسے ادا کرتا, اس کو اسلامی بینک میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو یہ فائدہ تو ہو کہ وہ کم سے کم یہ فائدہ تو حاصل کر لے کہ وہ قیمت ہی کم ہو جائے, اس کو مارکیٹ ویلیو تو ہو. بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, یہاں پر شبہ ربا ہے اس حوالے سے. اور پھر بینک کے مطابق گاہک اور بینک دونوں مل گئے تھے, لیکن جب تک جو مکان میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس 7 سال تک, جو بھی رینوویشن ہو رہی ہے, جو بھی انشورنس پریمیم ادا کیا جا رہا ہے, وہ سارا کا سارا کلائنٹ برداشت کرتا ہے. اس 18 ہزار روپے پلس اس قسط کی قیمت کے اوپر ایک انشورنس پریمیم کی رقم بھی ہوتی ہے جو لازمن طور پر, وہ کہتے ہیں ہم تو وہ تقابل کرا لیتے تھے نا, ہم تقابل کو بھی کرا لیجیے. لیکن ادائیگی کون کرتا ہے پورے انشورنس پریمیم کی؟ وہ کرتا ہے, وہ کراتے ہیں فائر انشورنس ہے مکان کا. یہ سروس کا نہیں ہے بھائی, یہ تو اپنے مکان کا فائر انشورنس کرا رکھا ہے, جنرل انشورنس کرا رکھا ہے. بھائی ٹھیک ہے مان لیا, لیکن 60% تو مالک آپ ہیں, 40% مالک میں ہوں, میں پوری قسط کیوں ادا کروں؟ لیکن بھائی آپ کو ادا کرنی ہے کیونکہ آپ کلائنٹ ہیں, آپ کو پیسے چاہیے, آپ کریں. اگر آپ کو نہیں چاہیے جائیے اپنے گھر جائیے, مکان آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس مکان بنانے ہیں؟ یہ بھائی یہ اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا معاملہ, اور اس وقت بھی جو اسی رپورٹ کے مطابق یہ مشارکہ متناقضہ ہے, یہ دوسرے نمبر پر ہے سب سے زیادہ. 32% نظام بینک کے جو ٹرانزیکشن کا 32% یہ مشارکہ متناقضہ ہے, جو ان کے جو انکم ہو رہی ہے, جو انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہوئی ہیں اس میں 32%. جی آخر میں, آخر میں یہ بنیادی طور دوسری بات یہاں پر ہو رہی ہے. اس کو لاسٹ کر کے میں ختم کروں گا بات. آدمی ٹائم اپ جو ہے نا, اجارہ یہ وہی جو تیسری سب سے مشہور ترین جو چیز ہے اجارہ. نہیں وہ جنرل کوشچن چلے گا, میں نے کچھ بیچ میں کیے تھے جنگی, وہ جنرل کوشچن آ جائیں آگے میں کریں گے ان شاء اللہ. کر لیں گے نوٹ کر لیں, آپ نوٹ کر لیں, نوٹ کر لیں. اجارہ ایک ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جس کا اختتام بے پر ہو. یہ اجارہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اجارہ مطلب نارمل, جیسے ہم لوگ کہیں جاب کرتے ہیں, ایک ملازم ہے اس کا اجارہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ اجارہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اجارہ بھی کوئی گھر گاڑی مشین وغیرہ بہت خریدنے وہ بھی ہو سکتا ہے. اختتام اس کا بے پر ہوتا ہے, کسی کے خدمات حاصل کرنا یا کسی چیز کا کسی دوسرے شخص کو کرائے پر دے دینا. اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں کہ اس کا جو عقد ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ بے کی طرح ہوتا ہے, لیکن بعض باتیں اس میں فرق ہیں کہ اس میں اجارہ ہوتا ہے کسی چیز کی منفیت پر. مطلب ایک شخص ملازم ہے, وہ اپنی خدمات فروخت کر رہا ہے اور اس کے پیسے وصول کر رہا ہے. ایک مشین ہے اپنی پروڈکشن دے رہی ہے, اس کے بدلے وہ پیسے مل رہے ہیں. تو اس کا متعین اور مخصوص ہوتا ہے, منفیت کا موجود ہونا ضروری ہے. کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک اسکریپ خرید لیا اجارے میں, یہ نہیں ہو سکتا. اجارہ کسی ایسی چیز کا ہوگا جس سے میں کوئی فائدہ حاصل کروں, مجھے کوئی فائدہ ملے رہتا. پھر اس میں وقت کا تعین ضروری ہے کہ جس شے کا معاہدہ ہو اس وقت کے مقررہ تک وہ چیز موجود رہے. مطلب گاڑی کا نارملی 5 سال کا ہوتا ہے, مشینری کا 10 سال کا بھی ہوتا ہے, 15 سال کا بھی ہوتا ہے. تو یہ مائنڈ. اور پھر جو چیز جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہو وہ کرائے پر وہ متعین رواج ہو. میں یہ گاڑی کس مقصد کے لیے استعمال کروں گا, میں یہ گاڑی کاروباری کے لیے استعمال کروں گا, یہ میں یہ مشین کس پرپز کے لیے استعمال کروں گا, وہ مقصد بھی متعین ہو اور وہ مقصد حلال ہو, کسی حرام مقصد میں وہ چیز استعمال نہ ہو رہی ہو. پھر جو مستاجر ہے یعنی کہ بیزی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا, مطلب میں نے کرایہ پر لیا میں اس کا مالک نہیں ہوں, بلکہ مالک کون ہوتا ہے, وہ موجر ہوتا ہے لیزر, بینک اس کا جو ہے مالک ہوگا. اس میں کچھ بنیادی شرائط یہ ہیں کہ کوئی نقد رقم, کھانے پینے کی چیزیں یا تیل وغیرہ کرائے پر نہیں دیا جا سکتا, اجارے کو مستقبل کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا, مستاجر کے پاس یعنی بیزی کے پاس وہ چیز بطور امانت ہوتی ہے. کرایہ آغاز میں طے کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی, اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. کرائے کی مختلف کرایہ کا تعین مختلف مدات کے ساتھ ہو سکتا ہے, مطلب تین سال کے لیے لیں گے تو یہ کرایہ ہوگا, پانچ سال کے لیے لیں گے تو یہ کرایہ ہوگا, جیسا کہ ہوتا ہے گورنمنٹ سائن بینک کرتی ہے وہ جائز ہے. اور کرایے کا آغاز اس کی حوالگی کے بعد شروع ہوگا, جب وہ چیز میں نے فراہم کر دی اس کے بعد اس کا کرایہ شروع ہوگا, جب تک منفیت حاصل نہیں کر رہے اس وقت تک کرایہ وصول کرنا ناجائز ہے. بھائی اس میں کیا اشکالات ہیں, وہ کیا ہیں کہ اس میں اشکالات یہ ہیں کہ ملکیت لیزی مستاجر کی نہیں ہوتی بلکہ موجر کی لیزی کی ہوتی ہے اور وہ اسی کے رسپنس ہوتی ہے. مطلب گاڑی اگر ہے وہ ملکیت اصلاً کس کی ہے, اصلاً وہ ملک ہے اسلامک بینک کی, لیکن وہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز لیزی کی ملکیت ہوتی ہے اور اسی کے رسپنس دیتی ہے. اس رسک کو کور کرنے کے لیے سہارا کس کا لیا گیا, انشورنس کا. اور اگین انشورنس پریمیم کون ادا کرتا ہے, جس نے رسک لے رہا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے نا, جو اصل مالک ہے. یہاں بھی انشورنس پریمیم ادا کرتا ہے وہ جو اس کو استعمال کر رہا ہے, کرایہ دار مطلب وہ چیز اس کو استعمال کر رہا ہے موجب. پھر بینک یہاں بھی وہی معاملہ شبہ ربا آتا ہے کہ کرایہ طے, آپ آج کسی کمرشل بینک سے پوچھیں کہ مجھے ٹویوٹا کرونا دینی ہے پانچ سال کی لیز پر, جو ریٹ وہ بتائے گا رینٹ کا تقریباً وہی ریٹ, کچھ پیسے نیچے یا اوپر آپ کو ایک اسلامی بینک بھی بتائے گا. یہ دوسرا شبہ ربا ہے کہ جو کیونکہ مسئلہ یہ چل وہی رہا ہے کائبو یہاں پر بھی, پھر گاڑی کے نقصان کچھ بھی ہو جائے, ٹوٹ پوٹ ہو جائے, صحیح کرانا ہو, ساری ذمہ داری یہاں بھی کلائنٹ پر ہوتی ہے ساری کی ساری. بینک گاڑی کو اپنا ایسٹ نہیں دکھاتے اپنی بیلنس شیٹ میں, یہ بات کوئی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود چیزیں دیکھی ہیں, شروع میں جو حضرات موجود تھے انسپیکشن بھی کر چکا ہوں, چیزیں دیکھ بھی چکا ہوں, اس پر بہت طویل بحث بھی ہو چکی ہے. وہ اس کو ایسٹ نہیں دکھاتے بلکہ اس کو جو رقم آنی ہو اس کو اپنا ایسٹ دکھاتے, مطلب جو بقایا قسطیں رہ گئی ہوں, اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہیں, ریسیویبل اماؤنٹ ہیں, ان کو اپنا ایسٹ دکھاتے ہیں بجائے یہ کہ گاڑی کو اپنا ایسٹ دکھائیں. اس کو دکھانا چاہیے انہیں کرایہ, مطلب وہ کرایہ ہے, کرایہ آمدنی ہے ان کی, لیکن وہ اس کو اپنا ایسٹ دکھاتے ہیں کہ اتنا ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ لونز ہیں, اس کو وہ اپنا ایسٹ دکھاتے ہیں بجائے یہ کہ گاڑی کو اپنا ایسٹ دکھائیں. پھر جو گاڑی کرایہ دار کو استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے وہ معاہدے کے اختتام پر اس کو استعمال کرنے کا خریدتے خریدتا ہے پابند ہے. پابند کس طرح سے کہ وہ ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے شروع میں کہ آخر میں اسے خرید لے گا. اچھا اس حوالے سے جو پابندی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میزان نے اس کو ابھی چینج کر دیا ہے. میزان اور بینک اسلامی اور بینک الفلاح کی اسلامی برانچ, یہ تین لوگ ہیں جو اس یہ پابندی والی جن کی ختم ہو گئی ہے ان تین کی, لیکن باقی جو تمام دینا بینک ہے, بینک اسلامی ہوا, دبئی بینک ہوا, باقی سب کے سب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ پہلے ہی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ لاسٹ میں آپ ہم سے پرچیز کریں گے, مطلب وہ ایگریمنٹ ٹو پرچیز آفٹر فائیو ایئرس کا ابھی سے ان سے سائن کرا لیا جاتا ہے کہ آپ ہم سے خریدیں گے. پھر جو زر ضمانت ہے سیکیورٹی ہے وہ 10% ہو, 20% ہو, 15% ہو, وہ ہی قیمت تصور ہوتی ہے آخر میں, مطلب اس کو پتا ہوتا ہے خریدنے والے کو میں آخر میں جو پیسے دے رہا ہوں اسی پر سیل اینڈ پرچیز ہوگی. حالانکہ اس وقت سیل اینڈ پرچیز ہونی چاہیے مارکیٹ ریٹ پر, مارکیٹ ریٹ پر نہیں ہوتی بلکہ اسی ریٹ پر ہوتی ہے. کرائے کی ادائیگی کا آغاز گاڑی کے استعمال سے کب شروع ہو جاتا ہے, اس حوالے سے صرف اگر کوئی ایکسیپشن ہے, یہاں پر بالکل عجیب بات ہے کہ وہاں پر ایکسیپشن کوئی اور بینک سے, یہاں ایکسیپشن کسی کسی حد تک بینک اسلامی ہیں جو ایکسیپشن ہے. اس کے علاوہ باقی سارے بینک کیونکہ گاڑیاں ملتی ہیں بک کرانے کے 3, 4, 5, 6 مہینے بعد, لیکن آپ کو 2 مہینے بعد ہی رینٹ کی ادائیگی کرنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی آپ گاڑی کی منفیت حاصل نہیں کر رہے بلکہ آپ کرایہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی شبہ ربا ہے اور یہ بھی نارمل لیز ایگریمنٹ ہی کی طرح سے ہے. کرائے کے لیے گاڑی کی کل مالیت بنیاد بنتی ہے,
جو کرایہ طے ہوتا ہے, جو پرسنٹیج طے ہوتی ہے, اور یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے وہ طے ہوتی ہے کل مالیت کی. گاڑی ہے 17 لاکھ روپے کی یا 10 لاکھ روپے کی, جو ریٹ طے ہوتا ہے 10 لاکھ پر طے ہوتا ہے, نہ کہ اس پر جو کہ بینک نے ادا کیا. بینک نے جتنے پیسے دیے تھے اس پر ادا کرو. اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ خود تو کہتے ہیں کہ وہ زر ضمانت ہے. جب وہ زر ضمانت ہے تو ہم نے اسی لیے اس کو کہا, وہاں وہ زر ضمانت کو سیکیورٹی کے طور پہ لائبلٹی شو نہیں کرتے. اصلا ان کے کاغذات میں زر ضمانت کو بطور سیکیورٹی کے طور پر استعمال کر کے انہیں شو کرنا چاہیے کہ وہ اس کو شو کریں کہ یہ لائبلٹی ہے ان کے پاس, امانت ہے, اور امانت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ ضمانت کو استعمال بھی کرتے ہیں 5 سال 7 سال 3 سال, اس پر منافع بھی کماتے ہیں, اور اس زر ضمانت پر جو منافع بینک حاصل کرتے ہیں اس میں اس شخص کو جس کا وہ منافع ہے اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے. تو یہ پورے کا پورا اتنا بڑا متشابہ نظام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ بھی وہ مسائل کا شکار ہے. اور اجارہ ٹرانزیکشن ابھی تک 13.6% ہو رہی ہیں میزان میں. جو لیٹ پیمنٹ ہوتی ہے, اگر کوئی لیٹ پیمنٹ کرے تو باقی لوگ تو کرتے ہیں جرمانہ, یہاں جرمانہ نہیں ہوتا بلکہ چیریٹی ہوتا ہے کہ آپ خیرات دے دیں اور آپ وہ چیریٹی ہم کہیں پر جمع کرا دیں گے. یہاں چیریٹی فورس ہو گئی ہے, مطلب میں چیریٹی, آپ یہ کہہ دیں آپ یہ چیریٹی کسی کو بھی ادا کر کے ہمیں اس کی رسید جمع کرا دیں, نہیں وہ چیریٹی آپ ہمیں کو دیں گے, آپ ہمیں چیریٹی دیں گے, یہ بھی ایک شرط میں شامل ہے. اگر ان سے بات کی گئی کہ بھائی آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کچھ ادارے متعین کر لیں کہ فلاں ادارہ ہے فلاں ادارہ ہے, آپ ان کو چیریٹی دے دیں, آپ خود جا کے جمع کرا دیں, ایک آپشن دے دیں کہ یہ 15-20 ادارے ہیں ان کو آپ دے دیں, آپ چاہے انہیں اپنے ان اداروں کو بھی جنہیں آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں شامل کر دیں. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم وصول کریں گے, یہ چیریٹی ہم لیں گے, اور یہ چیریٹی ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ عادی نہ ہو جائیں. بات ان کی بالکل صحیح ہے, لیکن بات یہ کہ یہ چیریٹی خود وصول کرنے کے وہ کیوں یہ چیریٹی وصول کر رہے ہیں, یہ ہیں وہ ساری کی ساری باتیں. سینٹر میں نے بتا رہا ہے, یہ ٹاپک بہت بڑا تھا, اس میں نام بہت بڑے بڑے ہیں, بہت ایسے قابل لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں اور سر بلند کریں تو ہمارے سر سے ٹوپی گر جائے. مطلب حضرت عثمانی صاحب, حضرت زبیر عثمانی صاحب, مطلب اتنے بڑے نام یہاں پر موجود ہیں کہ ان کے سامنے ہم کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے. لیکن بات کیا تھی کہ ہمیں یہاں بات وہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. جو مسائل یہاں پر ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سارا کا سارا قصور صرف شریعہ ایڈوائزر کا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا سارا قصور ان کا ہے, اس میں میں اور آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. بات یہ ہے ہوا کیا کہ شرعی بینکاری کے لیے کوئی بھی نئی پروڈکٹ یا نظام ذمہ داری کس کی, یہ مرابہ ٹرانزیکشن کے لیے لکھا گیا تھا حضرت عثمانی صاحب نے 1989 میں جب وہ اس کے لیے چاک آؤٹ کر رہے تھے پلان. ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری فیس کے لیے ٹرانزیکشن ہے جس کو ہم نے وقتی ضرورت کے لیے اجازت دی ہے, اور گریجولی ہم اسے ختم کر دیں گے اور صحیح اسلامی پروڈکٹ آ جائے گی. آج اگر ہم اسلامی بینک سے بات کریں کہ آپ کی کوئی صحیح متبادل پروڈکٹ کیوں نہیں آ رہی سامنے, وہ یہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی ہے. اگر اسٹیٹ بینک سے پوچھا جائے بھائی آپ کوئی نئی پروڈکٹ لے کر کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام رہ گیا ہے کہ ہم کمرشل بینکوں کو پروڈکٹ بتاتے تھے, یہ ذمہ داری اسلامی بینک کی ہے, وہ لے کر آئے, ہم کون سے فقی ہیں, ہم کون سے شرعی ایڈوائزر ہیں. لیکن بہرحال جنوری 2011 میں اسٹیٹ بینک نے ایک شریعہ بورڈ قائم کر دیا ہے, اور ریسنٹلی وہاں کچھ چینجز آئی ہیں ریسنٹلی, جو اچھی بات ہے وہ بھی بیان کرنی چاہیے. جو ان کے ریسنٹلی ڈائریکٹر اسلامک بینکنگ آئے ہیں ان کی جانب سے کچھ نئی تبدیلیاں آئی ہیں, اور ان کی دل کے دل کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کچھ بہتر سے بہتر کریں. لیکن بہرحال ابھی سفر بہت دور ہے, یہ آغاز تو ضرور ہے لیکن ابھی یہ سفر بہت زیادہ دور ہے. اسلامی بینک یا مرکزی بینک 13 سال, یہ تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں, یہ مسئلہ ابھی بھی حل نہیں کر سکے کہ یہ پروڈکٹ کون طے کرے. جو لوگ کام یہاں پر کر رہے ہیں, اگر آپ کے میں سے کوئی اسلامی بینک کے کوئی ساتھ بیٹھے ہیں تو مطلب بھائی معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کام کہیں چلے آ رہے ہیں, ہم تو کام کریں گے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں, اور خاص طور پہ پچھلے 3 سے 4 سال میں بہت تیزی کے ساتھ کنونشنل بینک سے اسلامی بینک میں جو لوگ آئے ہیں, وہ ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ یہاں کیوں آئے, وہ کہتے ہیں اچھی فیلڈ ہے, گروئنگ فیلڈ ہے, اور اس سے پروسپیکٹ بہت نظر آ رہے ہیں, لہٰذا ہم یہاں آ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر اس پورے سسٹم کو ٹھیک کریں گے. ایسے لوگ آئیں جو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو واقعی کام ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری اعضاء پر بھروسہ ہے اور مستقبل اعضاء پر بھروسہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے پاک کوئل انویسٹمنٹ میں میزان انویسٹمنٹ بینک کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے تو یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ نے قرآن شریف کی کتنی آیات حفظ ہیں. جو لوگ بغیر داڑھی کے تھے ان کو انہوں نے انٹرویو میں کال ہی نہیں کیا. جو لوگ شروع کے انٹرویوز میں گئے تھے ان سے ان کے کلب کی ممبر شپ پوچھی جاتی تھی, ان سے یہ سوال ہوتا تھا. نمازوں کے متعلق سوال ہوتا تھا انٹرویو میں. یہ 1990 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, 90 کویت انویسٹمنٹ کے اندر جو انٹرویوز ہو رہے تھے میزان انویسٹمنٹ بینک قائم کرنے کے لیے, یہ سوالات کیے جاتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تقریباً 93-94 میں یہ جب یہ کام چل رہا تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیجیے, آپ کو میزان بینک کے مینیجر اسلامی بینکوں کے میزان بینک اسلامی کے مینیجر اور دوسرے تمام اسلامی بینکوں کے مینیجر وہ آپ کو کس بھلیے میں ملیں گے, کس حال میں ملیں گے اور کس خیالات کے ساتھ ملیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینک کے افراد انویسٹر افراد وہ جن کا پیسہ یہاں لگا ہوا ہے وہ علماء کرام کو اور شریع ایڈوائزر کو مس گائڈ کرتے ہیں, ان سے غلط طور پہ سائن کرواتے ہیں. ایک شریع ایڈوائزر ایک ایک ٹرانزیکشن کو ٹھیک نہیں کر سکتا, ایک شریع ایڈوائزر ہر ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ بات نہیں کر سکتا, ایک شریع ایڈوائزر کے لیے ناممکن ہے کہ وہ تمام ٹرانزیکشن کا آڈٹ کرے. لیکن سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی غلط ٹرانزیکشن اس میں داخل ہی نہ ہو سکے. لیکن یہ کام معذرت کے ساتھ نہیں ہو رہا, کیونکہ سیکولر حکومتوں کا مطلب نظر زیادہ منافع حاصل ہے, پروفٹ میکسیمائزیشن, یہی بات وہ کہتے ہیں پروفٹ میکسیمائزیشن, اور وہ اسی پر کام کر رہے ہیں. جنہوں نے پیسہ لگایا ہے ان اسلامی بینکوں میں وہ اس پر زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہ رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہ رہے. وہ چاہتے ہیں منافع سے منافع ملنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, جیسے چاہو جیو, کچھ بھی کرنا پڑے ہم تو یہی کام کریں گے. بینک کی ایک بہت مشہور مت ہے, اس پر جو آئی بی پی ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان, اس کا پریکٹس آف بینکنگ کا ایک پیپر ہوتا ہے, اس میں تقریباً ہر دفعہ یہ سوال آتا ہے, کمنٹ آن دس تھنگ, بینک پرووائڈ امبریلا ان سنی ڈیز اینڈ ٹیک اٹ بیک ان رینی ڈیز. بینک چھتری فراہم کرتے ہیں دھوپ کے دنوں میں اور جب بارش ہو رہی ہے تو چھتری واپس دے دیا کرتے ہیں. یہی کام اسلامی بینک کر رہا ہے. کیا اسلامی بینک سے قرضہ لینے کے لیے کوئی غریب آدمی, کوئی نادان آدمی جس کے پاس کوئی ایسٹ نہ ہو, جس کے پاس کوئی 40% نہ ہو جمع کرانے کے لیے, کیا وہ قرضہ حاصل کر سکتا ہے؟ مکان خریدنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, کہ مجھے مکان نہیں ہے مجھے مکان دلا دو, ایک کمرے کا دلا دو, اس کو ایک کمرے کا مکان بھی نہیں دلائیں گے. اس کو چھابڑی لگانے کے لیے, ایک بیوہ کو سلائی مشین دلانے کے لیے بھی وہ قرضہ نہیں دیں گے جب تک سیکورٹی پرووائڈ نہ کر دی جائے. یہ کام کنوینشنل بینک بھی کرتے ہیں, یہ کام اسلامی بینک بھی کر رہے ہیں. اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے بھائی؟ بینک انتظامیہ کو ہو رہا ہے. تنخواہیں بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ایسٹ بڑھتے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, 200 سے اوپر برانچز ہو گئی ہیں, مالکان تو ہو رہا ہے اور کھاتہ داران کو بھی نہیں ہو رہا اور حفظ یافتگان کو بھی ہو رہا ہے. مطلب تنخواہیں آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجیے کہ بینکوں کے پروفٹ کتنے ہوئے ہیں. چار شریک ہیں نا, ایک ہے وہ جو بینک کے مالک ہیں, ایک وہ جو اس میں کام کر رہے ہیں, پھر دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے شیئر پرچیز کیے ہوئے ہیں, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس میں پیسے رکھوائے ہیں. جنہوں نے پیسے رکھوائے ہیں انہیں بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں جو پیسے ایک نارمل کنوینشنل بینک میں رکھنے والے کو ملتے ہیں. جنہوں نے میزان ان بینکوں کے شیئر پرچیز کیے ہیں انہیں بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں جو نارمل کسی اور کنوینشنل بینک کے یا کسی مارکیٹ کے بینک کے پیسے ملتے ہیں. اصل فائدہ اصل منافع تقسیم ہی نہیں ہو رہا. جو اصل مالک ہیں اس بینکوں کے, اصل مالک ہیں وہ شیئر ہولڈر ہو سکتے ہیں یا ڈپازیٹر ہو سکتے ہیں, لیکن اصل مالک نہ تو یہ جو ہے ان کے مینجمنٹ ہے, جو بینک مینیجر, جو جی ایم, جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں, یہ مینیجر یہ اصل محنت ان کی نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے مدارف, یہ مدارف کی حیثیت سے کام نہیں کر رہے بلکہ یہ کہیں اور ہی کام کر رہے ہیں. پھر کچھ ایسے بینک ہیں جو روایتی سندھی بینک کی ساری برانچے ہیں, اس میں جو فنڈ کی سطح پر آپس میں کوئی ڈیمارکیشن لائن نہیں ہے, یہاں کا پیسہ یہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے, یہاں کا پیسہ یہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. عالم یہ ہے کہ سٹی بینک کا بھی اسلامی برانچ ہے, سینٹرل چارٹر کی بھی اسلامی برانچ ہے, اور ابھی میٹروپولیٹن کی بھائی ہے, ایم سی بی کی بھی ہے, بینک افسرا کی بھی ہے. کچھ کچھ باتیں ہر ایک میں اچھی, میں نے آپ نے ذکر کیا ہے. زبیر عثمانی صاحب ایڈوائزر ہیں مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ کے, وہ ابھی تک اپنے یہاں ڈمنیشنگ مشارکہ الاؤ نہیں کر رہے. وہ یہ کہتے ہیں ڈمنیشنگ مشارکہ میں ظلم ہے کلائنٹ کے ساتھ, ان کا یہ بیان ہے کہ یہ ظلم ہے کلائنٹ کے ساتھ. وہ ابھی تک ایم سی بی بینک کے اسلامی برانچ میں ڈمنیشنگ مشارکہ الاؤ نہیں کرتے. اچھی بات ہے, تعریف کرنی چاہیے. وہی بات کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں. اسی طرح بینک اسلامی کے جو ہیں انہوں نے کچھ چیزوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے, وہ اسٹارٹ ہی نہیں کرتے قسط. کہتے ہیں قسط اسٹارٹ نہیں ہوئی جب تک لوگوں کو گاڑی نہ مل جائے. لیکن آن دا ہول وہ کیا کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا. پھر اصل جو مسئلہ اس میں ہے کہ جو بینکوں کو جو تجارتی لین دین کی اجازت, مطلب بینک بینک کو اگر اس کی حل کیا ہے, یہ آخری پائے ہلکے متعلق ہے, اور میں کنکلوڈ کرتا ہوں میری بات کو کہ بنیادی طور پہ بات کیا ہے, لائٹ چلا دیں, دو ویوز ہیں آپ کے سامنے میں نے بات رکھی. ایک تو وہ ویو ہے جو کہ آپٹیمسٹک ویو ہے. آپٹیمسٹک ویو یہ ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے, یہ بالکل ٹھیک راستے پر ہم چل رہے ہیں. ہماری رفتار کچھ کم ہے, ہماری رفتار سلو ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. یہ ہے ایک آپٹیمسٹک ویو. ٹھیک ہے ہماری رفتار سلو ہے, لیکن ہم ایک رستے پر چل تو پڑے ہیں, ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, آگے چلیں گے, ہم ٹھیک کام کر لیں گے. آپ ہمیں موقع تو دیں, آپ ہمیں ہم اس رستے تک پہنچنے تو دیں. آپ ہمیں ابھی سے ہمارے رستے میں روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں؟ آپ تو وہی کام کر رہے ہیں جو منافقین نے کیا تھا. آپ تو وہی کام کر رہے ہیں کہ ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی, انہوں نے پہلے سے اعتراضات کرنے شروع کر دیے تھے. ان کے اعتراضات آ رہے تھے, یہ آپ نے جو ہے وہ جنگ کیوں موت دے دی, آپ نے یہ بدر کیوں اسٹارٹ کر دی, آپ نے یہ سارے کام کیوں نہیں, یہ سب کام اسٹارٹ کیوں کر دیے. یہ ہے ایک ویو. اس کے برعکس ایک پیسیمسٹک ویو ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, یہ غلط مقاصد ہیں, یہ رستہ ہی غلط ہے. آپ جس رستے پر چل رہے ہیں یہ رستہ ہی غلط ہے, اور یہ سارے کا سارا کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ یہ سارا کا سارا کام غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ آپ یہ سب حرام ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی نہ تو ان کی بات صحیح ہے اور نہ ان کی بات صحیح ہے. نہ تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم ان کے علم کے مطابق, ہم ان کے تقوی کے مطابق, ہم ان سے بہت نیچے ہیں, بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. یہاں پر میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں حضرت تقی عثمانی صاحب کے متعلق بات کر سکوں, میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں حضرت تقی عثمانی حضرت عثمانی صاحب کے متعلق بات کر سکوں, میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں اشرف عثمانی صاحب کے متعلق بات کر سکوں. لیکن بات کیا ہے, لیکن دوسری طرف جو لوگ انہیں بالکل غلط کہتے ہیں, انہیں ان کے تنخواہوں پر اعتراض کرتے ہیں, ان کے ان معاملات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو انہوں نے مراعات نہیں ہوئی بینکوں سے, وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. انہیں بھی پبلکلی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, انہیں بھی ان کے ساتھ مل بیٹھ کر نصف و خیر خواہی کا جذبہ دین نے ہمیں جو سکھایا ہے, انہیں اس جذبے سے انہیں بٹھا کر کام کرنا چاہیے تھا. وہ اس پورے معاملے کو بیج بازار میں لے آئے اور عام آدمی کے لیے اس کو مشکل میں گرفتار کر دیا. لیکن ایک بات بہت اہم ہے, وہ بات اہم کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں نہ تو ہمیں حقائق کو توڑ بروڑ کر پیش کرنا چاہیے, اور نہ ہی ہمیں اندھی تقلید میں قائل ہونا چاہیے, اندھی تقلید میں گرفتار ہونا چاہیے. نیٹ پر یہ چیزیں موجود ہیں. عیسائی دنیا میں سب سے پہلے بینکاری نظام سے بھی بہت پہلے سب سے پہلی ٹرانزیکشن ہوئی تھی وہ مرابہ کی. جب رستہ غلط اترتا ہے تو آغاز جہاں سے ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمہارے ساتھ وہ سارے معاملات پیش آئیں گے جو پچھلی امت مسلمہ کے ساتھ پیش آئے. اس طرح سے کہ جوتی کے برابر جوتی اس طرح دیکھو کہ ڈالیں گے, ایک جوتی کے برابر جوتی ایک دوسرے سے برابر ہوتی ہے, اسی طرح سے معاملات پیش آئیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عیسائی دنیا برباد ہو گئی سود کو استعمال کر کے, جس طرح عیسائی دنیا ختم ہو گئی سود کو استعمال کرنے سے, انہوں نے بھی آغاز کیا تھا مرابہ ٹرانزیکشن سے. سب سے پہلے انہوں نے بھی مرابہ ٹرانزیکشن کیا تھا. پوری بینکنگ حرام نہیں ہے اور نہ ہی پوری کی پوری حلال ہے, بلکہ اصل معاملہ کیا ہے کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ, تقریباً 89% حصہ وہ مشکوک ہے. 89% حصہ اس کا مشکوک ہے. 11% کچھ ترامیم کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے, جس میں مشارکہ متناقضہ بھی شامل ہے, جس میں مداربہ بھی شامل ہے, جس میں استثنا اور بے شرم کی ٹرانزیکشن بھی شامل ہیں. وقت کم تھا, بے استثنا استثنا پر میں نے زیادہ بات اس لیے نہیں کی کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے, سمجھ لیجیے وہ بھی کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہیں جو اس طرح اسلامی بینک کر رہے ہیں. لیکن جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا, جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ اسلامی بینکاری ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہمیں اصل معاملہ کیا ہے, ایک چیز بہت اہم ہے, سینٹرل بینک کے قانون کے مطابق کمرشل بینک
خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ٹریڈنگ ہاؤس نہیں بنا سکتے. اسٹیٹ بینک اس مسئلے میں رکاوٹ اس طرح سے ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ٹریڈنگ ہاؤس کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا، اور جب اسٹیٹ بینک ٹریڈنگ ہاؤس کی اجازت نہیں دے گا تو اسلامی بینک کبھی بھی درست کام نہیں کریں گے، اور جب اسلامی بینک درست کام نہیں کریں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. جو لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں وہ اسی کے اندر چلتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے بل اس میں جو صحیح بل چاہیے وہ عام افراد کی بھی چاہیے، لیکن اس میں صحیح بل چاہیے حکومتوں کی، اس میں صحیح بل چاہیے اوپر سے آنے والے لوگوں کی. اب اگر اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ غلط بیٹھے ہیں تو پہلے ہمیں انہیں ٹھیک کرنا چاہیے. اگر کسی جگہ پر نالے سے گند گر رہا ہو، ہم روزانہ یہاں پر وائپر کرتے جائیں، صفائی کرتے چلے جائیں، لیکن اس نالے کو بند نہ کریں تو کبھی بھی وہ گند صاف نہیں ہوگا، وہ گرتا رہے گا. ہمیں جب تک اس نظام کو تبدیل نہیں کریں گے. اور اب یہ ہے اسٹیٹ بینک میں 2006 میں میں نے ڈیزائن کیا تھا، اس وقت 5 افراد نے ڈیزائن کیا تھا. اس وقت وہ صحابی شامل تھے جنہوں نے اسلامی بینک صرف ایک سیکشن تھا، اسلامک بینکنگ سیکشن 1978 میں بنایا گیا تھا بینکنگ ڈپارٹمنٹ میں، اس کے اندر وہ صاحب شامل تھے. اور وہ ہوتے 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 جب اسلامک ڈپارٹمنٹ بنا، اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ، وہ اس کے ڈائریکٹر کی سطح تک پہنچ گئے، لیکن وہ کام نہیں کر سکے. اور آج کا عالم یہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں، بات اس سے ہٹ کر ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا وزیر اعظم بھی مجبور ہے، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی مجبور ہے، ہمارا فتح پاکستان بھی مجبور ہے. جب تک ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں گے نہیں اس وقت تک یہ نظام تبدیل نہیں کرتا. معاملہ یہ ہے کہ حد اس کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں بینکوں کی افادیت ہے، لیکن 3 چیزیں کرنی ہوں گی. نمبر 1، اسٹیٹ بینک کو، مرکزی بینک کو، بینکوں کو ٹریڈنگ لائسنس الاؤ کرنا ہوگا. نمبر 2، وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، انہیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. لازم نہیں کہ وہ اس بینک میں داخل ہوں، لازم نہیں کہ وہ اس پورے سسٹم میں خود کو ٹھیک کریں، وہ اس پر مقالے لکھیں، وہ اس پر کام کریں، وہ اس لوگوں میں اس کی آگاہی بڑھائیں. جب تک لوگ درست نہیں ہوں گے، جب تک لوگوں میں خواہش پیدا نہیں ہوگی اس کو ٹھیک کرنے کی، اس وقت تو یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ بینک اپنا رول اگر ادا کرنا چاہے گا، آئی ایم ایف نہیں کرنے دے گا. آئی ایم ایف اس لیے نہیں کرنے دے گا کہ پورا کا پورا نظام، یہ پورا کا پورا کام ابھی فروری 2011 میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، ٹائمز میں چھپا ہے یا واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے، کہ یوزری از دی بیس آف اور یوزری از دا مین پرابلم آف اور ہول فلاس. یہ آرٹیکل یہ خود مطلب جادو وہ جو سر کر کر بولے خود وہ. اب یہاں پر اس نظام کے خلاف آوازیں خود وہاں بلند ہونی شروع ہوئی جو اس نظام کے پیدا کرنے والے ہیں. انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ نظام زیادہ عرصے چلے گا نہیں. اسلامی بینکوں کی اسلامی پروڈکٹس بہت زیادہ وہاں پر مقبول ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صرف یہ پاکستان میں نہ کوئی مثال دی نا اسپریڈ کی، یہ اسپریڈ یورپ میں اور امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہے، 3% ہے. چائنا میں 0% پہ لون ہے، جاپان میں 0.25% پہ لون ہے. ہمیں دبانے کے لیے، ہم پر کنٹرول رکھنے کے لیے سودی نظام کا، اس بیچاری تہذیب کا، وہ ہم پر یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں اور ہم اس میں گرفتار ہو رہے ہیں. جب تک ہم اپنے سارے سارے کام نہیں کریں گے اس وقت تک نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہتے بھائی کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ٹھیک ہے. میں مطلب آپ کے سامنے بس اس حد تک ہی بات کر سکتا تھا کہ یہ کیا کچھ ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں پہلے ہی، حضرت عمر بن بشیر والی، کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچا لیا، مشتبہ تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اس نے اپنی آبرو کو بھی بچا لیا. کیونکہ جو شبہ والی چیزیں ہیں، مشتبہ امور میں پڑھنے والا آخر کار حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، نہ تو اندھی تکلیف میں ہم جائیں اور نہ ہی ہم ان بڑے لوگوں کے خلاف کوئی ایسی بات کریں کہ جہاں پر ان کی جو تحقیق ہے وجہ نکلتا ہو. وہاں پھر زمانہ نمبر اللہ جی ٹھیک. 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کچھ بینکوں میں کچھ باتیں اچھی ہیں، کچھ بینکوں میں کچھ باتیں اچھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا نیا ادارہ قائم کریں. میں نے ہم نے آخر سے بات رکھی، عرض کر دیا کہ مسئلہ یہ کہ ایسا بینک کھولے گا، ہم اور آپ کھولیں گے. جب ہم ایسا بینک کھولنے کی کوشش کریں گے، لائسنس لینے کس کے پاس جائیں گے؟ اسٹیٹ بینک کے پاس. اسٹیٹ بینک ہمیں لائسنس کس طرح دے گا؟ مطلب وہ ایک مسئلہ یہ ہے. لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہاں اگر کچھ لوگ آگے بڑھیں, کچھ لوگ کام کریں, تو ہم یہ طے کر دیں کہ مرابہ نہیں کریں گے, صرف مداربہ کریں گے. بینکوں میں ایک اسلامک بینکر میں, بینکوں میں ایسے لوگ شامل ہونے چاہیے, ہماری تجویز ہے, ایسے لوگ شامل ہونے چاہیے جو مختلف فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں. کوئی ٹیکسٹائل کا ایکسپرٹ ہو, کوئی آئرن کا ایکسپرٹ ہو, کوئی مطلب ضروری نہیں کہ ایک بینک کی کراچی جیسے بڑے شہر میں بہت برانچیں ہیں, لیکن ڈویژن آفس تو ایک ہوتا ہے نا, اگر ہر بینک کے ڈویژنل آفس میں ایسے کچھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہوں جو ان کے ٹرانزیکشنز کو جا کر دیکھ سکیں, ان کو پرکھ سکیں, تو ہمیں یہ مرابہ میں ایجنٹ بنانے کی ضرورت پڑے گی. نمبر ایک. نمبر دو, اگر ہم مشارکہ ٹرانزیکشن کریں اور بینک کا ایک امپلائی جو ٹیکنیکل ہو اس کو ہم شامل کریں بینک کے اندر, شامل کریں بینک کے بورڈ میں, تو بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کی بہت ساری تجاویز ہیں جو پیش کی جاتی رہی ہیں, لیکن قابل عمل اس لیے نہیں ہو سکی. اور یہ حقیقت ہے, 97 میں بہت بڑا بوم آیا, مطلب آیا تھا مسئلہ یو بی ایل نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک میں بھی آپ کا یہ آیا تھا. آپ کے سامنے یاد کر, جو بینکر ہوتا ہے نا, بہت سارے ادر فیلڈ میں لوگ کہتے ہیں یار انجینئرنگ کر لی اور کچھ نہیں کر سکتے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, یہ بینکر بھائی جیسا بندہ ہوتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا. جب یہ بینک چھوڑتا ہے نا, بیچارے کو کاروبار تو کر ہی نہیں سکتا, اس کو کاروبار کرنا تو آتا ہی نہیں بیچارے کو. تو یہ مسئلہ ہے. دوسری بات جو آپ کی کہی وہ فقہی مسئلہ ہے, اس میں الاؤ نہیں ہے. جو اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے شیخ سمیری نے اسے بحث کی بہت تفصیل سے, اور جو ہمارے فقہ کی کتابیں ہیں الہدایا میں اس پر تفصیل سے یہ بات فقہا کرام نے, مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا کہ مدارس کو اتنا ہی حصہ ملے گا, اور یہ فقہا یہ سارے مسائل حل کر کے آ چکے ہیں پہلے, اس پر الاؤ نہیں ہے. کیونکہ ہوگا کیا کہ وہ لمیٹیڈ تو اس کو یہ امید ہوگی, مجھے اتنا لمٹ تو ملے گا ہی, وہ اتنی محنت نہیں کرتا. اصل میں ہم سب تن آسان ہے نا, اصل میں یہ معاملہ ہے. آپ کا بکرے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بکرا قربان کر رہے ہیں, ہم اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں, لیکن ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں, ہم عبداللہ شاہ غازی پہ لے آگے کر رہے ہیں, کسی استھان پہ لے آگے کر رہے ہیں, اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اس پر, ہم اس پر صحیح, لیکن ہم اس کو استھان پہ لے آگے کر رہے ہیں, ہم اسے کسی مزار پہ لے آگے کر رہے ہیں, تو کیا وہ حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا. بس کائبور کا جس طرح کائبور کو استعمال کر لینے سے, مطلب اس کا ایک اور مثال دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دودھ بیچ رہا ہے, ایک شخص شراب بیچ رہا ہے, وہ دودھ بھی اسی پیمانے کے حساب سے بیچ رہا ہے, لیٹر کے حساب سے, شراب بھی اسی حساب سے بیچ رہا ہے پیمانے کے حساب سے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پیمانا تو ایک ہی ہے نا, لیکن بات ہے نیتوں کی. اسلام میں مسئلہ نیت کا ہے, ہم بھی ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے, نہیں ہم کہہ رہے شبہ ربا ہے, شبہ آ رہا ہے اس میں جی. کر سکتے ہیں, ابھی فی الحال ایسا کوئی صورت نہیں ہے. نہیں, آئی سی پی تو ایک پرٹیکولر پرپز کے لیے بنایا گیا تھا, آئی سی پی 78 میں بنایا گیا تھا, اس وقت بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی, اس وقت بنایا تھا, اور یہ ڈیولپ کے زمانے میں بنایا, ڈیولپ سے پہلے بنایا گیا تھا. جی جی, یہ ڈیولپ سے پہلے بنایا گیا تھا جی. اور ان کے وہ میوچل فنڈ تھا, وہ میوچل فنڈ تھا, وہ بینک نہیں تھا, وہ میوچل فنڈ تھا. جی جی بالکل. بینک دیکھیں, میں آپ کہا نا, کھولنا چاہیں نیت ہو تو کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا خواتین کے سوال دے دیتے ہیں, خواتین سوال جی. جی ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر یہ سب طریقے کا نہ ہو تو پھر کاروبار
یا عورتیں یا جن کو کوئی کام نہ آتا وہ کیا کریں؟ کیا قسطوں پر چیز دینا جائز نہیں؟ نہیں, قسطوں پر چیز دینا تو قطعاً جائز نہیں ہے, اس حوالے سے واضح فتاوا موجود ہیں. لیکن یہاں سے کہا نا کہ یہ کراہت کے ساتھ تو جائز ہے, مکروہ ہے. اگر کوئی بیوہ ہے, بڈو ہے بیچاری, اور اس کے پاس اور کوئی ذریعہ کار نہیں ہے, ویسے تو اس طرح کے بے شمار ادارے ایسے موجود ہیں ابھی بھی جہاں پر ایسے کام ہو رہے ہیں, اور آپ چاہیں تو اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں. فاروق بھائی کے ذریعے سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. چودھری شیخ صاحب کا ایڈریس آپ نے بتا دیں. اس طرح کے ادارے موجود ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ہم آلٹرنیٹ سولوشن دے سکتے ہیں اس حوالے سے ذمہ داری کے ساتھ. لیکن کراہت کے ساتھ ظاہر ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسے کام کرنا جائز ہے, اس کا منع نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بینک تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بینک بالکل نہیں ہوں گے, بینک کا بہت افادیت ہے. ہم تو چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں, ہم تو چاہتے ہیں یہ صحیح رستے پر چلیں. الٹیمیٹلی میزان بینک کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا, یہ شاید چیز واضح ہو گئی ہے. شب الربا یہاں موجود ہے, اس حوالے سے یہ دوبارہ وہ وہم ہے. وہم شکے کے بارے میں آپ حدیث رکھیے, ابو داؤد کی حدیث ہے, مشتبہ چیزوں کے بارے میں. شک کی بات کریے, شبہ, شک اور شبہ فرق ہے. وہ شک ہے, یہ شبہ ہے. اس کا لفظ ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بینا ہوا مشبہات کثیر میں لنڈا سے من تقا شبہات استبر ارو ودینا ہوں وہ من وقع سے شبہات وقع سے حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ مشتبہ امور ہیں جن میں سے تمہاری اکثریت ناواقف ہے. جس شخص نے اپنے آپ کو ان شبہ والے امور میں ڈال لیا, اپنے شبہ والے امور سے بچا لیا, اس نے اپنی دین کو اور اپنے آبرو کو بچا لیا. اور جس نے شبہ مشتبہ امور میں پڑ گیا, بالآخر وہ حرام میں مبتلا ہو گیا. ہم بھائی ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کی تلقین کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے پڑھیں. لیکن ہم یہ بھی عرض کر رہے ہیں, بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے, ہم نے یہ قتل نہیں کہا کہ حرام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اشتباہ اس میں ہے. جو آپ نے بات کی, آپ ماشاءاللہ جوان ہیں, ان کا سوال یہ تھا کہ میں 5 لاکھ روپے لگانے کو تیار ہوں, آپ آلٹرنیٹ بتائیں. آپ ماشاءاللہ جوان ہیں اور آپ اپنے اصلی صلاحیتیں اس کام میں صرف کریں جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہمیں یہاں کاروبار کرنے کے لیے, ہمیں یہاں نوکری, ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہما خلق کو جن والے انسان اللہ علیہ آبدون, ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ کر گئے تو یبلغ الشاہد الغائبہ, جو موجود ہیں یہاں موجود وہ پہنچائیں ان تک, جو موجود نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا, پہنچاؤ کیا چیز پہنچاؤ, میں سے چاہے ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو, ایک ہی آیت پہنچانا. اصل ہمارا کام یہ ہے, امت اس وقت اس مسئلے میں گرفتار ہے کہ اسلامی بینکنگ حلال ہے یا حرام. امت اس وقت اس مسئلے میں گرفتار ہے کہ میں بحث کر رہا ہوں, ہم تو یہ دعوت یہ دے رہے ہیں کہ اصل کام میں آئیے. اصل کام ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تم وہ بہترین امت ہو جو برپا کیے گئے ہو امت کے لیے, لوگوں کے لیے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے روکتے ہو, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ تھا ہی نہیں جہاں ہمیں الجھا دیا گیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم یہاں پر کاروبار کریں, ہم بڑے بڑے پلازے بنائیں. کیا آج امت اس مقصد, یہ اس وقت کے کام ہوں گے جب نظام قائم ہو جائے گا, پھر یہ مسئلہ ہے. وہ بھائی اب یہ ہے, نہیں نہیں صحیح ہے, لیکن وہ اس وقت ہے جب نظام قائم ہو جائے گا. یہی مسائل ہے. سعودی عرب کون سا آزاد ملک ہے؟
حضرت کے ساتھ یہی حصہ ہے. وہ کون سا آزاد ملک ہے؟ وہ آزاد ہے، وہ ہم سے زیادہ بڑا غلام ہے. یہاں تو اتنی بات کر رہی ہے آزادی ہے، سعودی عرب میں آپ اتنی بات بھی نہیں کر سکتے. متنے اس کے ثواب کی نیت کے بغیر تقسیم کر دیں کسی رائے بتا نہیں، ثواب کی نیت سے تقسیم کر دیں، ثواب کی نیت کے بغیر کسی رائے بتانا نہیں، اس میں صرف چھوڑنا. یہ تین رائے ہیں اس میں تین رائے ہیں، اس میں ایک رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اسی سسٹم کو چھوڑ دیں. دوسری رائے یہ ہے، یہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی پیسہ جمع کرا دیا ہو تو وہ اگر اس کے پاس وہ سودی رقم آ گئی، اب وہ اس کا کیا کرے؟ اس میں تین آرا ہیں. ایک رائے تو یہ ہے جو کہ اس کو انہی اداروں کے پاس چھوڑ دیا جائے، اس کو مت لیا جائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو لے کر جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے کسی بھی شخص کو تقسیم کر دیا جائے، دینی کاموں میں لگا دیا جائے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت بڑی تفصیل ہماری بھاگی ہوئی بھاگ رہی ایک اور جگہ پر، کہ اس کو لے کر کسی ایسے کام میں لگایا جائے کہ جیسے کسی مسجد سے کوئی گٹر لائن ڈلوا دی، سیوریج لائن ڈلوا دی، کوئی ایسے کام جو غلط کام ہو، مطلب جو کام بتائے کسی مسجد کے اندر باتھ روم بنوانے ہیں، کسی مدرسے میں باتھ روم بنوانے ہیں، گٹر لائن ڈلوانی ہے کسی علاقے میں. تو بہرحال اس پر اکثر یہ پکارا رہا ہے کہ اس کو لے کر بغیر ثواب کی نیت سے آپ کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں، لیکن ان لوگوں کے پاس چھوڑنا مناسب نہیں، وہ چھوڑیں گے وہ مزید کسی سودی کاروبار میں استعمال کریں گے. ایک اور بہت بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ مطلب اس پر اور تو کوئی سوال نہیں ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ نظام، مطلب یہ بات وہ ہے کیونکہ بہت زیادہ سوالات ہو گئے ہیں، کہ ایسے افراد جو اس سے پہلے اسلامی بینکوں سے پہلے اپنا پیسہ نہیں رکھا کرتے تھے بینکوں میں، کسی بھی بینک میں پیسہ نہیں رکھا کرتے تھے، اسلامی بینک آنے کے بعد انہوں نے اپنا پیسہ لگانا شروع کر دیا اور ان کا پاک پیسہ بھی اب اس پورے سسٹم کا حصہ بن گیا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، بے شمار کہاں سے کہاں تک گھوم ہوئے، ان کا پاک پیسہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گیا ہے. میں نے خاتون کا سوال آیا تھا کہ سیونگ اور انکم نہ ہو تو وہ اپنے گزر اوقات کو، میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے آپ اپنا تو یہ کہ کراہت کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ پر اگر رکھا ہوا ہے تو رکھا رہنے دیں، اور اگر ابھی ارادہ کر رہی ہیں تو آپ فاروق بھائی سے رابطہ کر لیں. اس حوالے سے ایک ادارہ ہے شجاعدین شیخ صاحب کے ریفرنس سے، وہاں پر آپ کی بات کرا دی جائے گی. فاروق بھائی یہاں موجود ہیں، ان سے رابطہ کر لیجیے گا پروگرام کے ساتھ.
نہیں آپ کمپیوٹر کی جتنی بھی خدمت کر لیں گے نا، اس بات دنیا بل گیٹس کی آپ نے انگریزی کی جتنی بھی خدمت کر لیے نا، وہ خدمت ہوتی ہے انگریزوں کی. آپ نے بینک میں جتنا بھی یونین لانا ہے نا، سارا جو ہے نا اس کی بیس جو ہے نا وہی بنی. آپ اپنا ادارہ لائے
دیکھیں نا، ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارا ہم اس پلیٹ فارم سے ہم جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے آج کیا بھائی کے جواب میں، ہم یہاں پر جو کام کر رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف لائیں. یہ صرف کیونکہ حضرت امام ابو الحسن امام محمد ابو الحسن بن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ دفاتر میں جایا کرتے تھے اور بازاروں میں جایا کرتے تھے اور بازاروں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. وہ اس مقصد سے نہیں بیٹھتے تھے کہ وہ کاروبار سیکھ رہے ہوں، بلکہ وہ اس مقصد سے بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو ان امور کے بارے میں آگہی ہو، انہیں ان امور کے بارے میں جانیں کہ لوگ ان کے پاس سوال کر رہے ہیں تو ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں. آپ ساتھی جو یہاں ابنند جو یہاں کے میرے آڈینس تھے، آپ لوگوں نے ایک سالہ کورس الحمدللہ پایا تقریباً پہنچ گیا آپ کا. آپ کے دوست ملنے والے جاننے والے وہ یہ گمان کریں گے کہ شاید آپ نے کسی مدرسے سے پڑھا ہے، شاید آپ نے، یہ سوالات آپ سے بھی ہوں گے. ایک ہلکا سا اوور ویو تھا مکمل اس دو گھنٹے کے سیشن میں اپنی بات نہیں کر سکتے تھے. آپ کے سامنے ایک رائے میں نے رکھتی ہے, وہ رائے میں رکھتی تھی اسلامک بینکرز کے اگینسٹ آئی ہے, جو وہ بھی بہت بڑے نام ہیں سنی اللہ خان صاحب, ان سے بھی مطلب دائرہ ہمارے بہت بڑی ہستی ہیں, اور ان کے دوسری طرف کے لوگوں کی رائے رکھ دی اور اپنا بھی موقع رکھ دیا. آپ نے عرض کیا تھا کہ میرا یہاں ٹوٹل عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, صرف وہ جو میرا تجربہ تھا جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. جو ساتھی ایک سارا کورس کیے ہیں ان کے سامنے میں عرض کر دوں کہ ابھی میں نے آپ کے تعارف میں بتایا تھا, میں پھر تیزی سے نعمت کے لیے اس کے لیے بتاؤں گا کہ آپ یقین کیجیے کہ اگلے سال کے لیے میں دعوت دوں گا آپ لوگوں کو کہ پارٹ ٹو میں آئیے, پارٹ ٹو میں تشریف لائیں, کیونکہ یہاں تک تو ہم نے صرف یہ سمجھا کہ قرآن فہمی کیا ہے, یہاں تو ہم نے عربی گرامر کے وہ بنیادی امور سیکھے, وہاں جا کر عربی زبان و ادب ہے, جہاں پر ہمیں علت و حکم, جہاں پر جا کر ہمیں حکم نکالنا, پھر وہاں پر الہدایہ پڑھائی ہے اس سال ہمیں, اس سال انہوں نے ہمیں شیخ خمیری کی شرح جو پوری پوری پڑھائی ہے قدوری کی الحمدللہ, اور اس کے علاوہ وہاں پر ہمیں جو پڑھایا گیا ہے وہ تحریکیات پڑھائی گئی ہیں, اس کے علاوہ ہمیں حدیث ایک شیخ الحدیث جامعہ ابی بکر کے وہ پڑھانے آیا کرتے تھے, دور تفسیر پورا پورا ختم کرایا مولانا ظہر رحمان صاحب کے شاگرد شیخ نور نسان صاحب نے, اور اگلے سال کے لیے کنفرم کر دیا وہی پڑھائیں گے, اصول فقہ پڑھایا ہے, اصول حدیث پڑھایا ہے, تو یہ اصل وہاں جا کر میں نے اس دن جو ساتھی تھے وہاں پر فارم ہاؤس پر وہاں میں نے بات رکھی تھی, یہ کر کے اندازہ ہوا کہ وہ ایک سال میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, مطلب میں اسی تفصیل سے آگے بڑھاؤں, پہلے میں نے ایوننگ کا کورس کیا تھا 2006 میں, جس کی حوالہ دے رہے تھے فاروق بھائی, 2006 میں وہ ایوننگ والا کورس کیا تھا اور الحمد للہ اس کے فوراً بعد ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا, لیکن جب ایک سالہ کورس کیا تو مجھے لگا کہ میں تو سب کچھ غلط پڑھاتا گیا, پتہ نہیں کیا پڑھایا, لیکن اس کے بعد جب میں نے یہ اس سال پارٹ ٹو کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پچھلے 2.5-3 سال سے جو ذمہ داری دی گئی تھی مجھے تنظیم کی طرف سے, جو اکیڈمی کی طرف سے, وہ مجھے کیوں دی گئی تھی, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا, اور علم ہمیں یہ سکھاتا ہے, علم ہمیں جتنا بھی ہم نیا علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پہلے کچھ نہیں آتا تھا, یہی علم ہمیں سکھاتا ہے, تو پارٹ ٹو ابھی موقع ہے الحمدللہ, پہلے سال کراچی میں ہوا تھا, پھر یہاں سے جو لوگ یہاں آ رہے تھے ان کے لیے تو یاسین آباد بہت قریب ہے, ابھی سے ذہن بنائیے جس طرح یہ سال آپ لوگوں نے لگایا ہے اور پھر ان شاء اللہ لگائیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ دورہ تفسیر خاص طور پہ اور دورہ حدیث جو جس پائے کے لوگوں نے پڑھایا, اور اصول فقہ اویس پاشا سے یہاں آ رہے تھے آپ کو پڑھانے کے لیے, اصول فقہ انہوں نے جس طرح پڑھایا, اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کو اجر دے اس بات کا, اور واقعتاً یہ انہیں کی کاوشیں انہیں کی کوششیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا علم تھوڑا سی چیزیں سکھا دیں, اور رمضان میں اس مقام پر دورہ تجمہ قرآن بھی ہوگا ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ 30-29 شعبان کی شام سے پہلا پروگرام کا آغاز ہوگا, 9 بجے تقریباً شروع ہو جائے گا. فاروق کون کر رہا ہے یہاں پر؟ فاروق عامر خان صاحب آ رہے ہیں, ہمارے سی ایم مدرس میرے استاد عامر خان صاحب یہاں پر آ رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آئیں گے. اس کے علاوہ یہ جو سینٹر ہے یہاں پر قرآن فہمی کے کورس بھی ابھی تو رام وزیر ہو گئے, رمضان کے بعد وہ بھی شروع ہو جائیں گے. اصل کام بھائی وہ یہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے, بات تو آپ کی بالکل صحیح تھی دوست, کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں حل کرنے ہیں, فائنینس ایک پارٹ ہے اس زندگی کا جو زندگی ہمیں دی گئی ہے, اصل زندگی جو ہے وہ آخر کی زندگی اخروی زندگی ہے, وہاں جو کچھ ہونا ہے نا وہ ہمارا ہونا ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پر, اور وہ اعمال ہماری نیتوں کی بنیاد پر, ہو سکتا ہے کہ میری ساری باتیں غلط ہوں, وہی بات ہے جو بات رکھی گئی تھی حضرت علی نے ایک بات کہی تھی کہ یا تو آخرت ہے یا نہیں ہے, دو باتیں ہیں, آخرت ہے یا نہیں ہے, یہ ممکن ہے کہ یہ اسلامی بینکاری ساری کی ساری ٹھیک ہو, امکان ہے اس بات کا, یہ پوری اسلامی بینکنگ بالکل ٹھیک ہو, لیکن اس بات کا بھی امکان ہے شاید غلط ہو, اگر تو یہ ٹھیک ہے اس میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے آخرت میں, لیکن اگر یہ غلط ہے تو اس میں شامل ہونے سے میں آخرت میں میرے اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گا کہ مجھے تھوڑا بہت علم ہوا تھا کہ اس میں شبہ ہے, اگر مجھے آخرت میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سرخرو ہونا ہے تو اس کا یہ بھائی اس سے بچا جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے 99% ٹھیک ہو, لیکن اگر یہ ٹھیک ہوئی اور میں اس میں شامل نہیں ہوا, میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا, میں نے اسلامک بینک میں سے ٹرانزیکشن نہیں کی, تو میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی کہ اسلامک بینک کو میں تم نے اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلوایا, تم نے اسلامک بینک میں نوکری کیوں نہیں کی, تم نے اسلامک بینک کی پروموشن کیوں نہیں کی, لیکن
اگر یہ غلط ہوئی، ایک فیصد بھی اس بات کا امکان ہو اور یہ غلط ہے، تو میری پوچھ ضرور ہوگی کہ تمہیں شبہ تھا پھر بھی تم اس میں شامل رہے، تمہیں شبہ تھا پھر بھی تم نے لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی. میں روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، میری جو بات ہے میں آپ کو سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ جو غلط بات میرے مجھ سے نکل گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کے ذہنوں سے اس کو معاف فرمائے. کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو، کسی بھائی کو اس پر کوئی ذاتی جذبات پر گرا گزرا ہو، میں ان سے معذرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ میں بہرحال ایک طالب علم ہوں، صرف ایک طالب علم ہوں، اس طرح کچھ نہیں. اور آپ سب کی آمد کا وقت دینے کا بہت شکریہ. اقول قولی ھذا استغفر لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور جن کے پاس ویسی نہیں ہے وہ کس نمبر ہے؟